إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله تعالى ساری کائنات کا رب ہے اور ساری مخلوقات کا خالق ہے، وہی سب کا اکیلا معبود ہے، عبادت کا حق صرف اسی کو ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو اس بات کا حقدار ہو کہ بندے اس کے آگے جھکیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھیں. اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو اس چیز کا حقدار، جو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، ساری نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے، اسی کو اس بات کا حق ہے کہ بندہ وہ بندے سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ بندہ اپنی زندگی اور موت، اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالی کی مرضی کے لیے وقف کر دے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور اپنے قلب کو اللہ کے آگے جھکا دے، اپنے پورے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دے. اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے وہ مالک اور غلام کا تعلق ہے. وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، وجود دیا، اور وہ جو چاہے ہم کو عطا کرتا ہے اپنی حکمت اور اپنی رحمت کی بنیاد پر. اس لیے اس کو حق ہے کہ وہ جو چاہے ہم سے مطالبہ کرے. اس کو حق ہے اس بات کا کہ وہ ہم کو سجدے کا حکم دے، نماز کا حکم دے. ساری نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، اس کو حق ہے اس بات کا کہ ہمارے مالوں میں سے وہ مطالبہ کرے، ہم کو اپنے کمائے ہوئے مال میں وہ حکم دے کہ تم اپنے مال کو اس طرح سے استعمال کرو. اس کو حق ہے، اس لیے کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نیک بندے کون ہیں کہ جو ہم نے بطور رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے دیا ہے، اللہ دینے کا حکم دیتا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. ہمارا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے، جسم کا بنانا، آنکھ دیکھنے کے لیے، زبان بات کرنے کے لیے، کان سننے کے لیے، دل سوچنے کے لیے، اور دانت کھانے کے لیے، زبان حرکت دینے کے لیے، لقمے کے لیے. بتائیے، زبان نہیں ہوتی اور دانت ہوتے کیا کرتا آدمی؟ کتنا مشکل ہو جاتا، ایک لقمہ چبانا کتنا مشکل ہو جاتا. ایک گھونٹ آدمی پیتا ہے کتنی آسانی سے پی لیتا ہے، کبھی احساس اس کو نہیں ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. دن میں کئی مرتبہ پیشاب کرتا ہے، حاجت سے فارغ ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں اس بات کا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اس وقت احساس ہوتا ہے جب یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے اور پھر ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، پھر ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، راحت ملتی ہے، آسانی ہوتی ہے، ڈاکٹر کا کتنا شکر دل میں پیدا ہوتا ہے. بند کو اس نے چالو کیا، اس کا دل میں بہت احسان ہوتا ہے، تکلیف یاد آتی ہے تو فوراً ڈاکٹر بھی یاد آتا ہے. لیکن کبھی یاد نہیں آتا کہ جو اتنے سالوں سے اتنی آسانی سے ہو رہا ہے، آسانی سے پیشاب کر رہا ہے. تو یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آدمی بہت ساری چیزیں جن کا عادی ہو جاتا ہے اس کو نعمت میں شمار نہیں کرتا ہے. یہ یاد رکھیے، جو نعمتیں اتنی عام ہوتی ہیں اور مسلسل ہوتی ہیں اور آسانی سے ملتی ہیں، انسان اس کو نعمتوں کی فہرست ہی سے نکال دیتا ہے. سب سے بڑی نعمت زندگی کے اعتبار سے آپ دیکھیں سانس لینے کی نعمت. لیکن کتنے ہیں جو دن بھر میں یہ سوچتے ہوں گے کہ کتنا بڑا احسان اللہ کا ہے کہ سانس لے رہا ہوں میں، کیونکہ سانس بند تو سارا ختم، سانس بند ہو گئی اگر سب ختم. لیکن کتنا انسان اس بارے میں سوچتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے جس کو اپنی لسٹ میں رکھنا چاہیے کہ ہاں یہ بھی ایک عطا ہے. دن میں 100 روپے, 50 روپے, 200 روپے کما لیا, اس کو شمار کرتا ہے کہ آج کا دن اچھا گیا. لیکن دنیا میں کتنی نعمتیں اللہ کی روزانہ استعمال کرتا ہے کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا. تو ایک ایک نعمت, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آدمی ایک گھونٹ پانی کا آسانی سے پی لے اور وہ باہر آسانی سے نکل جائے, اس پر بھی اللہ کا شکر لازم ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر لازم ہے, اس لیے کہ ایک ایسی نعمت ہے. آپ سوچیں کہ پی نہ پائے آدمی پانی اور پیاس اندر موجود ہو, کیا کرے گا آدمی؟ انسان کا جو سسٹم ہے باڈی کا, اس کی جو یعنی جسم کے ڈھانچہ اللہ نے بنایا, پانی جب پیتا ہے تو اپنے آپ وہ حرکت میں آتا ہے, حلق اس کا برابر پانی کو لیتا ہے. اگر یہ انسان کا جسم صحیح کام نہیں کرے گا تو کتنا مشکل ہو جائے گا انسان کے لیے. انسان پیشاب پاخانہ معمولی حاجتیں سوچتا نہیں اس بارے میں, کتنا آسان اللہ نے کر دیا. وما بكم من نعمت فمن الله, جو کوئی نعمت تمہارے پاس ہے وہ سب کی سب اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ کی طرف سے. کام کرنے کے لیے ہاتھ دینا, چلنے کے لیے پاؤں دینا, دیکھنے کے لیے آنکھیں دینا, بات کرنے کے لیے زبان دینا, سوچنے کے لیے دل دینا, اور اندر کا ڈھانچہ ایسا بنانا کہ اس کے لیے جسم کی زندگی کے لیے جو کھا رہا ہے وہ ہضم کرنے لائق ہو اور اندر کے اندر قوت بناتا رہے, تاکہ انسان اپنی زندگی کے اندر طاقت لیتا رہے باہر کی چیزیں اندر ڈال کے. ایسی کوئی چیز آپ دیکھیں, انسان کیسی مشین ہے کہ کھا رہا ہے غذا اور اندر غذا جا رہی ہے اور اس کا جز بن رہی ہے, اور جو بے فائدہ چیز اس کے لیے ہے وہ باہر نکل رہی ہے. کیسی عجیب چیز ہے, کیسی مشین ہے. آپ سوچیں کہ جو اس کی طاقت کی چیز ہے وہ برابر اندر جا رہی ہے, اس سے غذا بن رہی ہے, جسم بن رہا ہے, قوت مل رہی ہے, اور جو غیر ضروری چیزیں باہر نکل رہی ہیں. اور کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں کہ کھانے میں بھی لذت اور باہر آنے میں بھی راحت. آدمی فارغ ہو جاتا, ورنہ پیشاب کسی کو لگا رہے, پخانے کی تکلیف کسی کو ہو, کیا بیتتی ہے اس کے اوپر اس کو ہی معلوم ہے. باہر آپ شاپنگ کر رہے اور آپ کو الارم لگ گیا آپ کا, اب آپ فون آ رہا ہے, کوئی نئی فون نہیں, پہچان کا بہت اچھا آدمی ملا, باس ملا کمپنی کا, نہیں پہلے جانا ہے مجھ کو, پہلے جانا ہے مجھ کو. اللہ نے کتنا انسان کے لیے, آپ بتائیے اگر تکلیف ہوتی اور آسانی نہیں ہوتی کیا کرتا ہے انسان. ایک ایک نعمت انسان اللہ کا شکر کرے, اور اللہ کا شکر انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ انسان کے اوپر ہیں, اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں وہ سب کچھ عطا کیا جو وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے بغیر مانگے. بتائیے ہم نے اللہ سے مانگا تھا, اللہ ہم کو کھانے کے لیے ہاتھ چاہیے, ہم کو چلنے کے لیے پاؤں چاہیے, ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے, ہم نے نہیں مانگا اللہ سے. ہم کو تو بعد میں ہمارے ابو نے بتایا, دیکھ بیٹا تیرا ہاتھ, ہاتھ کس کو بولتے بتا, ہاتھ اس کو بولتے, آنکھ کدھر ہے, ابو سکھا رہے اس کو معلوم بھی نہیں تھا, اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کو کیا چاہیے دنیا میں. اللہ نے اس کو بغیر مانگے دیا, بلا طلب کے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں عطا کی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے تم کو نکالا, ماں کے بطن سے بچہ بن کے پیدا ہوا اتنا چھوٹا, لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون, اور اس نے تم کو سننے, دیکھنے اور سوچنے کی طاقت عطا فرمائی تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. دیکھنے کی طاقت دی تاکہ دیکھے اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو دنیا میں پہچانے, سننے کی طاقت دی اس کو تاکہ وہ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکے, جو خود نہیں کر سکتا ہے وہ دوسرے سے کرا سکے بات کر کے, صلاحیت دی اس کو بولنے کی طاقت دی. علمہ البیان, جو اپنے دل کی بات ہے, ڈاکٹر کو کیسے معلوم پڑے گا پیشنٹ کو کیا ہو رہا, بتائیے کیا ہوتا ہے انسان کا حال. ایک بچہ رونے لگے, رو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا, نہ نانی کی نہ دادی کی نہ ابا کی نہ اما کی, سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر ہر انسان کا ایسا حال ہوتا کہ وہ اپنے دل کی بات, اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا کسی کو, اپنی حاجت دوسروں کو نہیں بتا پاتا, زبان ہی نہیں ہوتی کسی کو, کیا ہوتا، انسان کا کیا حال ہوتا، کتنا مشکل ہو جاتا، زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ اللہ نے اتنی آسانیاں انسان کے لیے پیدا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ دنیاوی حاجتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ بتائیے، اللہ کو بندے کی ضرورت کا احساس ہے، اللہ کو معلوم ہے بندے کو کیا لگے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے برابر اس کو وہ دیا۔ چھوٹا تھا، اس کو دانت کی ضرورت نہیں تھی، جو کھانا نہیں کھاتا، دودھ پہ چل رہی گاڑی، دانت نہیں دیا اس کو۔ تھوڑا بڑا ہوا تو پھر اس کے بعد روٹی کھانے والا بنا، اس کے پاس گوشت بھی کھانے والا بنا، یہ کھا رہا وہ کھا رہا، چبا رہا نگل رہا، جب ضرورت تھی اللہ نے اس کے بعد اس کو دانت دیے۔ پھر آخر میں جب بڑھاپا آ جاتا ہے، پیٹ ڈھیلا ہو جاتا، پھر بڑے میاں کو سب نہیں چلتا ہے، سب نہیں کھا سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دانت بھی گرا دیتا ہے اس وقت، یا کچھ بھی کھائے گا ہضم نہیں ہوگا، دانت بھی غائب اس کے۔ جسم کا نظام کیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا، کتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی۔ پانی ایسا بنایا کہ پیاس بجھا سکے، بتائیے پیاس ہوتی اور کوئی بجھانے والی چیز نہیں ہوتی، اور اتنا پانی دیا کہ کم نہیں پڑے گا، زمین سے زیادہ تو پانی دنیا کے اندر، اتنا پانی دیا۔ بڑی بڑی ضرورتیں انسان کی جو ہیں، جس میں لڑے نہیں آپس میں، پانی خوب دیا، ہوا اتنی دی کہ کہیں بھی جائے، کہیں بھی جاؤ، کمرے میں جاؤ، ایسا لے کے گھومنا نہیں پڑتا ڈبا، کیا ہے بھائی، کیسا آکسیجن آپ کی، کیسا کلو آ رہی، کیسا آپ کی لیٹر آ رہی، کچھ نہیں ہے۔ آدمی کو ساتھ میں لے کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی جاؤ آپ کا ہوا مل جائے گی۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ کہیں بھی جاؤ آپ کے پیچھے آپ کی ہوا آئے، آپ کی آکسیجن آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو کیری کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس پہ آپ کی زندگی کا انحصار ہے۔ آدمی گیا باہر، فون کر کے بولا جلدی آ، 15 منٹ میں میرا آکسیجن ختم ہو رہا، ختم ہوا تو ابا سیدھا اوپر، بیٹا بھاگتے بھاگتے گیا، بیچ میں اگر گاڑی لیٹ ہو گئی تو ابا سیدھا جنازہ نکلا ابا کا، کیونکہ آکسیجن ختم ہو گئی تھی، ابا کوئی دے رہا نہیں رستے تھے، کیونکہ ان کی آکسیجن کیسا دیں گے وہ لوگ اس کو۔ کتنا مشکل ہو جاتی انسان، کہیں بھی جاؤ آپ، اور آپ چاہے کسی گفا میں جاؤ، کسی غار میں آپ چلے جاؤ، وہاں پہ آکسیجن آپ کے برابر ہے۔ کیسا عجیب معاملہ ہے، کیوں بنا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے بندے کو کیا چاہیے۔ یہ اللہ کے علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو وہ سب کچھ عطا کیا جو اس کی حاجت ہے۔ بہت ساری چیزیں تو ہم جانتے بھی نہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، یہ تو آج جا کے سائنس کی ترقی سے بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو انسان کو معلوم بھی نہیں تھا کیا انسان کے اوپر اللہ کے احسانات ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سب کچھ عطا کیا جو مانگ سکے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے وہ سب کچھ تم کو عطا کیا ہے جو تم اس سے مانگ سکو۔ مانگنے کی ساری چیزیں دے دی جو دنیا میں رہنے کے لیے ضروری تھی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی تم نعمتیں گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کھلے الفاظ میں بندوں کو فرما رہا ہے، بندوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکر ہے، بڑا ظالم ہے، نعمتیں اللہ کی لیتا ہے، شکر کسی اور کا کرتا ہے، بڑا ناشکرا ہے، کئی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی تکلیف اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو شکایتوں کا پلندہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، یہ نہیں یاد کرتا ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتا جب نعمت آتی ہے، اللہ کی شکایت کرتا ہے جب مصیبت آتی ہے۔ یہ انسان، ان الانسان لظلوم کفار، ظالم ہے، بہت ظالم ہے، بہت ناشکرا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، لیکن مالک اور غلام کا یہ وہ ریلیشن نہیں ہے جیسے عام انسانوں میں ہوتا ہے، ہم اپنے پر اللہ کو قیاس کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض اوقات بدگمان ہوتے ہیں اور عقیدے میں، غلط عقیدے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی تاریخ میں دو بہت بڑی غلطیاں رہی ہیں، ایک غلطی اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لینا، دوسری غلطی انسان کو اللہ کے جیسا سمجھ لینا۔ آپ دیکھیے پورا معاملہ اسی میں ہے، یا تو انسان کو اللہ کے جیسا سمجھ لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، یا بڑے بڑے اولیاء کو یا فلاں کو یا فلاں کو ان کو معبود بنا دیا. انسان کو مخلوق کو خالق کی طرح مان لینا ایک گمراہی, دوسری خالق کو مخلوق کی طرح مان لینا. اسی لیے قیاس کیا لوگوں نے کہ دیکھو جج رہتا نا, بادشاہ رہتا نا, اس کے پاس کئی سارے وسیلے سے جانا پڑتا, جج کے پاس وکیل لگتا, پھر اللہ کے پاس بھی اسے لگتا. تو خالق کو مخلوق پر قیاس کیا, اللہ کو بندوں جیسا سمجھ لیا, تو بندوں کی کمزوری اللہ کے ساتھ جڑ گئی, بندوں کی کمزوری کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا, بندوں کی لاعلمی, بندوں کا عیب اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. یہ دو بڑی گمراہیاں انسانوں کے ساتھ رہی ہیں مشرکین کی. آپ یہود دیکھیں, یہود نے اور نصارہ نے اللہ کی بندوں کو اللہ کا بیٹا, بلکہ نصارہ نے اللہ کے بندے کو اللہ بنا دیا, اور دوسری طرف دوسرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے بارے میں کہا کہ اللہ اگر دنیا میں ایسا ہے تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, یا اللہ ہے تو ظالم ہے نعوذ باللہ. دنیا کے اندر چیزیں دیکھی اور اپنی جہالت میں اللہ تعالیٰ کے اوپر الزامات لگا کہ اللہ کے وجود کا انکار کیا, یا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے میں مبتلا ہو گیا. تو یہ دونوں مصیبتیں انسانوں کی رہی ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والے علم کے تابع ہو جائے. اللہ کے بارے میں بتانا ہے اگر کسی کو, جاننا ہے کسی کو, تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے علم سے اس کو معلوم کرنا پڑے گا. الرحمن فاسأل بہ خبیرہ, رحمان اس کے بارے میں جاننے والے سے پوچھ, جاہل سے نہیں, جو اللہ کو جانتا ہو. اور اللہ کو جاننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں, بلکہ آپ ہی نے بتایا اللہ کیسا ہے قرآن میں اور حدیث میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا. تو اللہ ہمارا مالک ہے, لیکن مالک ویسا نہیں جیسا کسی دکان میں کسی نوکر کا کوئی مالک ہوتا ہے جو نوکر پر ظلم کرتا ہے, ویسا نہیں جو تاریخ نے غلام اور مالک کی تاریخ دیکھی ہے. غلام اور مالک کی تاریخ جو ہوئی ہے دنیا کے اندر, کہ مالک ہمیشہ غلاموں پر ظلم کرنے والے رہے, گورا کالا اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اس کو مار رہے پیٹ رہے ہیں, اس کے اوپر زخم لگا رہے, کان کاٹ رہے, ہاتھ کاٹ رہے, جو چاہے اس کو بول رہے ہیں, اس سے جانور سے بدتر سلوک کر رہے ہیں. تاریخ نے مالک اور غلام جو ہے اس کی یہ صورت دیکھی ہے. اسی لیے اسی پر قیاس کرتے ہیں کس کو, اللہ کو. اسی لیے بہت سارے مشنریز کہتے ہیں ان لوگوں کے یہاں کیسا ریلیشن ہے, ہمارے یہاں فادر ہے, گاڈ کون ہے, فادر کی طرح, باپ کی طرح ہے, ان کے یہاں گاڈ کیسا ہے, مالک ہے, اور یہ لوگ غلام ہیں. بعض اوقات انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر جا کے آدمی جو ہے بہت سارا مطالعہ کر کے دیکھتا ہے, ارے تمہارا جہنم ہے, اللہ تمہارا گناہ کرے جہنم, یہ کرے جہنم, وہ کرے جہنم, کیسا تمہارا اللہ, آگ آگ آگ, ہمارا گاڈ کتنا مرسیفل ہے. آدمی فوراً اس نظریے سے متاثر ہو جاتا ہے اور باقی چیزیں نہیں دیکھتا, صرف اتنا ہی فوٹو دیکھ کے چلا جاتا ہے. آج جو ہمارا درس ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کے بارے میں ہماری معرفت صحیح ہو. بعض اوقات بعض علماء بھی اس طرح سے, مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں, وہ دیکھتے پبلک بہت بگڑ رہی, ہر جمعہ کو جہنم, ہر جمعہ کو جہنم, پبلک بولتی کیا جمعہ کو آئے تو جہنم میں آئے, ایسا لگتا ہے. بعض اصلاح کرنے والے بھی بعض اوقات ہر بات پر ایسا کیا جہنم میں جائے گا, ایسا کیا اللہ کا عذاب آئے گا. تو انسان جو ہے دنیا کے مسائل سے اتنا پریشان ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس کو پھر آخرت میں بھی مسائل ہوئے تو اور ٹینشن آ جاتا ہے. تو آدمی اللہ سے ڈرنے کی بجائے نفرت کرنے لگتا ہے. یہ یاد رکھیے, دعوت میں یہ اصول یاد رکھیے کہ اللہ کا خوف, اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی نفرت پیدا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے جو ہم ڈرتے ہیں وہ ایسا ڈرتے ہیں کہ ہم کو بہت محبت اللہ سے ہے, اور وہ ناراض ہو جائے گا ہم کبھی نہیں چاہتے, پھر وہ ناراض ہو کے ہم کو سزا دے گا ہم کبھی نہیں چاہتے. اللہ کی ناراضگی خود ایک سزا ہے, اللہ کی ناراضگی خود ایک سزا ہے, چاہے اللہ سزا نہ دے. مومن بندے کا مزاج ایسا ہوتا ہے, تو مومن اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے. لیکن بار بار اگر آپ یہ لوگوں کے سامنے رکھیں جہنم جہنم جہنم, تو آج انسان اتنا, اس کے لیے دین اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ وہ جیسے ہاتھ میں سے جو ہے گھڑی نکال کے رکھ دیا, ایسا دین نکال کے رکھ دیتا ہے, بولے نہیں چاہیے اپنے کو, ٹینشن ہی نہیں چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دونوں پہلو سامنے ہوں, دونوں پہلو سامنے ہوں, ایک تو اللہ کی رحمت اور ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب، ان دونوں کے بیچ میں جینا اس کا نام ایمان ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں جینا، اللہ سے امید بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ لا منجا ولا ملجا منک الا الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے ایک دعا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تجھ سے کوئی نجات کی جگہ، کوئی التجا کی جگہ تیرے سوا نہیں ہے، اگر تیری پکڑ سے ہم ڈر کے کہیں بھاگیں تو اور کوئی جگہ بھاگنے کی ہے نہیں، تیری پاس آنا پڑے گا، اللہ تو مت پکڑ۔ اگر اللہ پکڑنے کا ارادہ کرے، اگر اللہ بتا دے کہ میں تجھ کو سزا دینے والا ہوں، بتائیے بچانے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے سوا اور کوئی ہے نہیں بچانے والا۔ تو مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی طرف مومن دوڑتا ہے، یہ ایک عجیب ریلیشن ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی طرف دوڑنا۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا قرآن میں، دوڑو اللہ کی طرف، لوگوں سے کہو اے نبی ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف سے تم کو ایک ڈراوا سنانے والا ہوں۔ ڈراوا سنا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن دوڑنے کو کدھر بول رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پکڑ سے اللہ ہی پناہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو ہمارا تعلق جو اللہ سے ہے، وہ ایک ایسا تعلق نہیں کہ ایک ظالم اور بندے کا خیال نہیں رکھنے والا، زبردستی کی مصیبتیں اس پہ تھوپنے والا، اور اس کی بھوک پیاس کا اس کو کوئی خیال نہیں، اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا اور بولتا کام 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 بس کام نو آرام، ایسا نہیں۔ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے مالک اور بندے کا تعلق ہے کہ جس نے بندے کو مانگنے سے پہلے وہ سب کچھ دے دیا جو دنیا میں اس کو چاہیے، پھر اس پر وہ ذمہ داری ڈالی جو اس کی طاقت کے مطابق ہے، پھر اس کی سردی گرمی بیماری صحت مسائل اس نے اس کو چھوٹ بھی دی، پھر اس کے بعد جب کام پورا کرے گا تو کام تھوڑا کیا بدلہ بہت دے گا۔ ایسا مالک جو بندے کے ساتھ شفقت اور رحمت کا سلوک کرتا ہے اور بندے کی تھوڑی محنت کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی رات اس کو دیتا ہے، ایسا مالک ہے جس نے اس کے عمل کو اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور اونچی ترقی کا ذریعہ بنا دیا، اس کے لیے اجر اس کو بنا دیا جو بھی عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ جس نے اس کی حاجات کو بھی صرف نیت کی بنیاد پر نیکی بنا دیا، یہ ہمارا رب ہے۔ ایک شفیق اور رافت اور رحمت والا رب ہمارا رب ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں بات ڈالنے کی کوشش کرے کہ کیا تم تو غلام ہے اللہ کے، نوکر لوگ ہے تم لوگ، ایسا اگر کوئی ہم کو ذہن میں ڈالے تو ہم کہیں گے کہ ہاں بالکل ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ایسا مالک ہے جو ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کا خیال کرتا ہے اور ہماری طلب سے زیادہ ہم کو عطا کرتا ہے، ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کا خیال اس کو ہے اور ہماری طلب سے زیادہ وہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی جنتی، یاد رکھیے، کوئی جنتی یہ نہیں کہے گا اللہ اتنا ہی، کبھی نہیں بولے گا، اور چاہیے نہیں بولے گا، بلکہ آخری جنتی بھی اور یعنی ہر جنتی کہے گا اللہ جتنا بہت ہے اس سے اور کیا زیادہ ہو سکتا ہے، پھر اللہ کہے گا اور ہے تیرے لیے، یعنی اس کی طلب سے زیادہ ہوگا، جیسا کہ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم والا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو بھی سورت آپ شروع کرتے ہیں، شروعات میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے۔ اب یہ جھگڑے آپ چھوڑ دیں، بعض لوگ جھگڑے شروع یا اللہ کے نام سے شروع بولنا چاہیے یا شروع ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو امت جو ہے بعض ایسی چیزوں میں پھنس جاتی ہے جس میں نہیں پھنسنا چاہیے اور جو اصل مغز ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے، شروع ہے نہیں ہے۔ بسم اللہ با جو آتا ہے مصاحبت کے لیے آتا ہے، آج یہ وقت نہیں ہے جو میں اس پہ ذکر کروں، ابن کثیر کی تفسیر پڑھ لیں، اس میں آپ کو تفصیل سے ملے گئے۔ تو اس میں ابدأ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کا یہاں پر اس کی تقدیر ہے، اس اعتبار سے معنی اس کے بنتے ہیں کہ میں یہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق اور اس کا نام لیتے ہوئے کہ اس کے نام کے اندر اب اللہ کے نام سے برکت ہوتی ہے. تبارک اسم ربک, اللہ نے کہا تیرے رب کا نام کیا ہے؟ برکتوں والا ہے. کہ اللہ کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے آدمی قرآن پڑھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کی تقریباً 113 سورتیں, ان میں آپ دیکھیں گے شروعات میں ہر سورت شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے, الرحیم ہے. الرحمن ہے ساری مخلوقات کے لیے, الرحیم ہے ان کے لیے جو اس پر ایمان لا کر اس کی فرما برداری کرتے ہیں. دونوں رحمت سے جڑے ہوئے ہیں, ایک رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے. ایک رحمت دنیا میں ہے اور دوسری رحمت آخرت کے لیے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں کے ساتھ خصوصاً رحم والا ہے. کیونکہ جو مقرب ہے وہ تو مقرب ہے, جو جتنا قریب ہے اتنا قریب ہے, اس کے ساتھ زیادہ اللہ کا رحمت کا سلوک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیوں ایسا کیا کہ بندہ جب بھی قرآن پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے, اس کو احساس ہو اس بات کا کہ میں یہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں, دنیا میں کھاتا ہوں پیتا ہوں یہ سب کچھ کرتا ہوں, یہ اللہ کی رحمت ہے. بارش کا ہونا, غذا کا ملنا, ضرورت کی چیزوں کا حاصل ہونا, ہر چیز کا مل جانا. لیکن اس سے بڑی ایک ضرورت ہے, اس سے بڑی ایک ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان کو اللہ کی طرف سے وہ رہبری ملے جس کی اتباع کر کے ایک انسان آخرت کی بڑی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے. یہ چھوٹی نعمتیں ہیں, آم جام سب چھوٹا ہے, ختم ہو جانے والا ہے, روٹی بوٹی سب ختم ہو جائے گا. اس سے اعلی قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں, وہ اسی قرآن کی اتباع کے ذریعے سے ملے گی. یہ اللہ کی رحمت ہے, اگر اللہ چاہتا تو نہیں بتاتا, کہتا ڈھونڈو, ملا ملا نہیں ملا تم کو حق. اللہ نے رسولوں کو مسلسل بھیجا, کتابیں دی, انسان کو سمجھنے کی صلاحیت دی, اس کو لمبی عمر دی, اس کو موقع دیے, غلطی کے بعد اصلاح کا موقع دیا. یہ ساری اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. اللہ چاہتا تو ایک مسٹیک پہ سیدھا جہنم کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے اتنی عمر دی, غلطی صحیح, غلطی صحیح, ٹھیک ہے اینڈ میں کیا ہے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. کتنا عجیب معاملہ ہے, رہبری, اتنی رہبری دی, قرآن دیا, نبی بھیجے, ایک نہیں کتنے نبی, نبیوں کا سلسلہ 315 کے قریب رسول اللہ نے بھیجے, اور انبیاء کی تو لاکھ کے اوپر گنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی اور رسول بھیجے انسانوں کی رہبری کے لیے. یہ اللہ ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ صرف دنیا کی کھانے پینے کی نعمتوں کو ماننا یہ جانوروں کا لیول ہے, حیوانات کو بھی یہ ملتا ہے, لیکن جو لوگ بصیرت والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے اونچی ایک نعمت ہے, جو اللہ کی ہدایت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے دی, جس کے ذریعے سے انسان دنیا کی نعمتوں کا حق ادا کر سکتا ہے, اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے, اور آخرت میں بڑی نعمت حاصل کر سکتا ہے. یہ اللہ کی وحی, اللہ کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دی. اسی لیے قرآن کے شروع میں ہر سورت سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہرحال آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعلق قرآن و سنت میں کیا باتیں آئی ہیں. بہت ساری باتیں اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اکثر آیتوں میں آپ کو رحیم, غفور اور اسی طرح سے الرحمن کا لفظ ملے گا. تقریباً یعنی 50-60 اور جو ہے 100-150 مرتبہ رحمان اور رحیم کے الفاظ قرآن میں ہیں. اتنا زیادہ مرتبہ اللہ نے دوہرا ہے تاکہ بندے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم ایک ایسے رب کی بات کو مان رہے ہیں جس کے رحم کا تقاضا ہے کہ وہ ہم کو رہبری دے. وہ رحم والا ہے, اسی لیے اس نے بتایا کہ دیکھو جہنم ہے, جنت ہے, دوڑو جنت کی طرف, بھاگو جنت جہنم سے. اگر وہ رحم والا نہیں ہوتا تو جہنم سے بچنے کا راستہ نہیں بتاتا. اگر وہ رحم والا نہیں ہوتا تو نہیں بتاتا کہ جہنم کیا ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ایک مزید ایک بات اور معلوم ہوتی ہے, وہ یہ. بعض اوقات ایک آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے, زیادہ فلسفی میں آدمی جب مبتلا ہوتا ہے بہت زیادہ سوچتا ہے جتنا نہیں سوچنا چاہیے, بتا اللہ نے جہنم بنایا, جہنم ہی کیوں بنایا اللہ نے, اور اس طرح سے پھر پیدا ہی کیوں کیا. تو اس طرح کے جو سوالات انسان کرتا ہے اس کا کوئی جواب اس کو نہیں ملتا ہے, اور اس کے جواب کے نہ ملنے کی وجہ سے عقائد میں خرابی بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ سے جو اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اس سے نہیں پوچھا جا سکتا اللہ تو ایسا کیوں کرتا ہے. اللہ کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے, اللہ کسی کے آگے ذمہ دار نہیں ہے. ہاں دوسروں سے پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیوں کیا, جو ایسا پوچھ رہا ہے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، اللہ اس سے پوچھے گا تو نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ مالک کون ہے، خالق کون ہے، اللہ ہے. اگر ایسے سوالات میں آدمی پڑ جائے تو اس کا کوئی منتہا نہیں ہے، کوئی آدمی اس کا جو ہے اس کا حل اس کا نہیں نکلے گا. اللہ نے کائنات بنائی، اللہ نے جنت بنائی، اللہ نے جہنم بنائی، انسان کو وجود دیا، اس کو آزادی دی، نبیوں کو بھیجا، قرآن دیا، اور اس کے بعد میں کہا کہ ایسا کر جنت ملے گی، ایسا کر جہنم میں جائے گا. اب اس کے بعد سے قصہ شروع ہوتا ہے. اس کے پہلے آپ جائے اللہ تو نے کیوں کیا، ایسا کیا، میں رب ہوں تیرا، جو چاہے کرتا ہوں، اور اللہ نے ظلم نہیں کیا، اس لیے کہ چھوٹی زندگی دی اور اتنی آسانی کے ساتھ میں اللہ نے جنت کے لیے آسان چیز بنائی کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے، اس پر مرے، ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے، اور کیا چاہیے بتائیے. جنت ملنے کے لیے، دنیا میں جنت بنانے کے لیے اللہ نے کہا یہاں جنت بنا گیا تو وہاں جنت ملے گی؟ نہیں. ایک آدمی بستر پر پڑا ہے زندگی بھر کا گناہگار، اگر وہ بستر پر اپنے کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور اسی پر مر جاتا ہے، بستر پر کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت رکھی. ایک بار کہہ دے اللہ بہت غلطی ہوئی میں اس، میرے کو معاف کر دے، اور مر گیا، زندگی بھر کے سارے پاپ اللہ معاف کر دے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ کہ آدمی یہ سوچے ایسا کیوں کیا اللہ نے، اس کے اوپر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسے کوئی آدمی کہے کہ اللہ نے کھانا کیوں بنایا، اور پیٹ کیوں بنایا، اور منہ کیوں بنایا، اور دانت کیوں، کوئی حل اس کا نکلنے والا نہیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں، ایسا ہے، اب کیا کرنا ہے، یہاں سے آدمی کو سوچنا شروع کرنا چاہیے. اس لیے شیطان بعض اوقات وسوسے دل میں ڈالتا ہے، آدمی کرنے کے کام چھوڑ کے نہیں کرنے کے کام میں پڑ جاتا ہے، سوچنے کی چیزیں چھوڑ کے نہیں سوچنے کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے. اس لیے اس طرح کے سوالات جب بھی آئے ذہن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، آپ آزاد ہو جائیں گے، ورنہ زندگی بھر چکر میں آدمی گھومتا رہے گا، اور چکر سے باہر آئے گا معلوم پڑے گا کہاں کیا معلوم، معلوم ہی نہیں، کوئی نتیجہ ہی نہیں، وقت بھی ضائع کر دیا، موقع چلا گیا. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ غلط نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ آپ اپنا جسم دیکھیں، آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، اپنے اطراف سب دیکھیں، آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں بگاڑ نہیں دکھے گا، لیکن انسان کی جتنی چیزیں ہیں ان میں آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ بگاڑ اس کے اندر دکھائی دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر رحم رکھا ہے، یہ مخلوق جو ہے رحم والی ہے. بعض اوقات انسان اپنے اندر پاتا ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو رحم آ رہا بندوں کے اوپر، لوگوں کو جہنم میں نہیں جان ڈالنا چاہیے تھا، شیطان کو بھی ہدایت دیتا تو کتنا اچھا ہوتا نا، فرعون کو نہیں ڈوباتا تو کتنا اچھا ہوتا، عذاب نہیں آتا تو کتنا. آدمی بعض اوقات اپنی عقل سے فیصلے کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا نہیں، اپنے بارے میں خود سوچے، پانچ سال پہلے سوچتا تھا کہ ایسا ہوگا تو کتنا اچھا ہوتا، اچھا ہو نہیں ہوا ایسا، اس لیے کہ علم اس کو نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے ساری چیزوں کا. جیسے جیسے وقت جاتا ہے اس کو احساس ہوتا جاتا ہے کہ میرے فیصلے پیچھے کتنے غلط غلط تھے، اب جا کے معلوم پڑ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں ماضی میں کی ہے. اس لیے کہ انسان جتنا جانتا ہے اسی کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اس کا علم ناقص، فیصلہ ناقص. اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اللہ کا فیصلہ بھی کامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ مخلوق میں رحم کا ہونا یہ خود اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ مئت رحمہ، اللہ کے پاس اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. ایک روایت میں کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، رحمت کو پیدا کیا، رحم کو پیدا کیا، اور اس کے 100 حصے کیے. انزل منها اللہ رحمة واحدة، زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان 100 حصوں میں سے ایک رحمت نازل کی. بین الجن والانس والبہائم والحوام، جن انسان اور چوپائے اور یہاں تک کہ ڈسنے والے اس طرح کے جاندار جو ہوتے ہیں ان میں بھی اس رحم کو رکھا. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی بنیاد پر یہ چوپائے اور یہ جاندار اور یہ انسان اور یہ جن ایک دوسرے پر آپس میں نرمی اور رحم کا سلوک کرتے ہیں. وَأَخَّرَ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور 99 حصے جو اپنی رحمت کے ہیں وہ قیامت کے دن کے لیے رکھ دیے کہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوق جو رحم آپس میں ایک دوسرے پر کر رہی ہے وہ صرف ایک حصہ ہے جو بانٹا ہے اللہ نے سب میں، ٹوٹل وہ ایک حصہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان، پہلے جن سے لے کے لاسٹ جن، سانپ بچھو شیر کبوتر تتلی، سب سب ٹوٹل آپ مارو ایک حصہ ہے، اور 99 حصے اللہ کے پاس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رکھے ہیں. اپنے بندوں پر اللہ قیامت کے دن رحم فرمائے، اس لیے یہ بہت سخت دن ہوگا، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ وہ حصے پورے کرے گا اور اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم فرمائے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آپ بتائیں ایسے جانور شیر شیرنی کھاتی پکڑ کے لیکن اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، کہاں سے آیا یہ؟ کئی ایسے جانور دیکھ کے آدمی ڈرتا اس کو، لیکن وہ اپنی اولاد پر کتنا رحم کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوپائے اپنے بچے پہ پاؤں نہیں دیتے ہیں. آپ بلی کو دیکھیں کیسے سنبھالتی ہے اپنے بچے کو، کتنا سنبھالتی ہے. آپ دوسرے جانوروں کو دیکھیں کیسے اپنے اولاد کو سنبھالتے، مرغی کو دیکھیے آپ کیسے سنبھالتے، چڑیا کو دیکھیے برابر جا کے ڈھونڈ کے لا کے اپنے چوزے کو اپنے جو ہے بچے کو چڑیا کے بچے کو برابر کھانا کھلاتے، جو بھی دانا لا کے کھلاتے. یہ رحم کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں رحم کو ڈالا ہے. آپ بتائیے جو رحم مخلوق میں ڈالے، جس نے مخلوق کو رحم سکھایا، وہ کتنا رحم والا ہوگا. اس کے بارے میں ایک آدمی بدگمانی کرے کہ کیا اللہ اپنے ساتھ ایسا کر رہا، کیا اللہ اپنے کو تکلیف دے رہا. اللہ تعالیٰ رحم والا نہیں ہوتا تو انسان پر اتنے مصائب آتے کہ کوئی اس کی حد نہیں ہوتی. یہ تو اللہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بہت ساری آسانیاں دنیا میں پیدا کی ہے. یہ رحم ہے اللہ کا، جس کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دیتا ہے تاکہ سویا ہوا جاگ جائے، تاکہ سویا ہوا جاگ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمت ما قنط من الجنۃ احد. اگر کافر کو، انکار کرنے والا اللہ کا آخرت کا، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت میں سے اللہ کے پاس کیا ہے، تو کوئی بھی کافر کبھی جنت سے نا امید نہیں ہوگا، اتنی اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت کا استحوار یہ انسان اس کا اندازہ دنیا میں نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ویسی جیسی ہونی چاہیے. اگر ہو جائے تو کوئی انسان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قاعدہ نیکی اور گناہ کا ایسا رکھا کہ اس کے لیے آسانی کا پہلو زیادہ ہے، مشکل کم ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك. اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو اور گناہوں کو لکھ دیا، یہ نیکی یہ گناہ، اور پھر اس کو بتا دیا، بندوں کو بتا دیا کہ یہ نیکی یہ گناہ ہے. پھر فمن ہم بحسنت فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنه كامله. اگر کوئی آدمی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے، چلو آج تہجد پڑھیں گے، چلو آج فلاں کو صدقہ دیں گے، چلو آج یہ نیکی عیادت کر لیں گے، اگر وہ نیکی کا ارادہ کر لے اور نیکی نہ کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے بدلے میں ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے. پھر فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. اگر آدمی نیکی کی نیت کر لے اور اس کو نیکی بھی کر لے، تو اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب اس کی گنتی شروع کرتا ہے 10 سے. نیکی کی نیت کیا، کتنی نیکی ملے گی؟ ایک. نیکی نہیں کیا، خالی خیالی نیکی، ہاں کریں گے انشاءاللہ، لیکن سچی نیت تھی. اب نہیں کیا نیکی، بعد میں جا کے نہیں بابا اپنے کو پیسے لگتے کا ہے کو خرچہ کرنے کا، مسجد میں بیٹھے بیٹھے سوچا باہر جا کے اپن صدقہ کریں گے، باہر آیا بولا اپنے کو کھجور لے کے جانے کا ہے، گھر کو لیا کھجور آئے گھر کو، نہیں کیا صدقہ. اس کی نیت کے وقت میں سچی نیت تھی، بعد میں بدل گئی نیت، اللہ اس کو ایک نیکی ضرور دے گا، نیت کر کے نیکی مل رہی ہے اس کو. اگر نیت کر لے اور نیکی بھی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی گنتی کہاں سے شروع کرتا ہے؟ ایک سے نہیں، 10 سے. 10 نیکی لکھی جائے گی، لیکن نیت کی قوت کی وجہ سے اور انسان کے حالات اور نیکی کا صحیح طریقہ اس کی بنیاد پر 10 سے لے کے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ لکھ دیتا ہے. اس لیے کوئی آدمی ایک نیکی کر لیتا ہے اور 700 بلکہ لاکھوں گنا اس کا اجر اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے. اللہ کا قاعدہ ہونا تو ہی چاہیے ایک نیکی لکھا، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے جنت میں جانا آسان کر دیا. ایک نیکی کر 10 لے، اب آئیے گناہ کا کیا ہے. گناہ کا تو اس سے ڈینجر ہونا چاہیے, کیونکہ ایک انسان کے لیے برائی اتنی ہے کہ مالک کی نعمت لے کے اس کی مخالفت میں استعمال کرے, تو ڈبل گناہ ہونا چاہیے. کوئی آدمی آپ ہی کی چیز لے کے آپ ہی کے خلاف استعمال کرے, آپ کتنا خوش ہوں گے؟ اپنی چیز سے آپ کا نقصان کرے, آپ ہی کے گھر سے ہتھوڑی لے کے آپ ہی کا شیشہ پھوڑ دیا, اب انہیں اچھا شیشہ بھی میرا اور میری ہتھوڑی سے پھوڑتا ہے. نعمت بھی آپ کی اور نقصان بھی آپ کا, حکم بھی آپ کا توڑا, کتنا غصہ ہوگا آپ؟ اللہ کو کتنا غصہ ہوتا ہوگا جب بندہ اللہ کی نعمت اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. آپ اللہ کی دیوی زبان سے اللہ کے بارے میں برائی, اللہ کی ناشکری کرتا, اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا رحم والا ہے کہ آسمان ٹوٹ نہیں پڑتا ہے اس آدمی پہ جو اللہ کو گالی بھی دے دے. اللہ کتنا بندے کے اوپر برداشت کرتا ہے اس بات کو, اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا ہے بندے کو, اتنی ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کے بارے میں کیا کیا انسان کرتا ہے, ایک گناہ کرتا ہے, وہ ان ہم بسیئاتی فلم یا عملھا کتب اللہ عندہ حسنتا کاملہ. اگر آدمی گناہ کی نیت کیا, گناہ کی نیت کیا اس نے, لیکن پھر بعد میں اللہ پکڑے گنوں کو جان دو, گناہ نہیں کرنے کا, نہیں کرنا چاہیے گناہ. آدمی نے نیت گناہ کی پکی نیت کی تھی کہ گناہ کروں گا, لیکن پھر اللہ کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا اس نے. اللہ تعالیٰ بجائے اس کے نیت کیوں کیا گناہ کی پکڑے, اللہ تعالیٰ نیت کیا لیکن میرے ڈر سے چھوڑ دیا, ایک نیکی اس کے لیے بھی لکھ دیتا. کہ گناہ کی نیت کر کے چھوڑنا بھی نیکی, بتائیے اللہ کی رحمت اس سے زیادہ کیا آدمی کے لیے؟ یہ ایک حدیث ہی کافی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى سَيِّئَةً وَاحِدَةً. اگر نیت کر لے گناہ کی اور گناہ کر بھی دے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ اس کا لکھ دیتا ہے, ایک گناہ اس کا لکھتا ہے. نیکی کی نیت پہ نیکی, گناہ کی نیت کر کے چھوڑنا نیکی, نیکی کی نیت کر کے نیکی کرنا 10 سے شروع ہو کے 700 اور اس سے زیادہ, اور گناہ کیا صرف ایک. بتائیے جو آدمی یہ جان لے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت کو آسان کیا یا جہنم کو آسان کیا. اس کے لیے جنت کے لیے اللہ نے آسانی پیدا کر دی, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے پر وہی احکام ڈالے ہیں جو اس کی طاقت کے بقدر ہیں, اور اس میں بھی اس کے لیے چھوٹ اللہ نے دی ہے. جو انسان کر سکتا ہے وہی اللہ نے اس پر ڈالا ہے. عمر کا ایک حصہ ہے, جوان ہونے تک اس کے اوپر شریعت نہیں ہے, 10 سال کے اوپر صرف نماز ہے اس کے اوپر, اور اس کے بعد میں جو ہے 10 سال کے بعد جب بالغ ہو جاتا ہے تب سے وہ گناہگار پکڑا جائے گا, اس سے پہلے نہیں. ایک عمر ایسی رکھی, پھر اس کے اندر اس کے اوپر احوال آتے رہتے ہیں, کبھی بیمار ہے, کبھی صحت مند ہے, کبھی مسافر ہے, کبھی تکلیف میں ہے, کبھی مسائل ہیں, اللہ نے رخصت رکھی اس کے لیے. اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, بیٹھ کے پڑھ. پانی نہیں مل رہا, ٹھیک ہے تیمم کر لے, پانی ڈھونڈ, ایسا نہیں رکھا. پانی جان جائے لیکن پانی چاہیے, ایسا نہیں وضو کے لیے. نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, بیمار ہے ٹھیک ہے تیمم کر لے, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے, روزہ نہیں رکھ سکتا بیمار ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگلے دنوں میں پورا کر, آگے بھی بیماری جاری رہنے والی ہے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے فدیہ دے دے, فدیہ بھی نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں, حاملہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتی ہے بچے کے لیے نقصان ہے یا اس کے لیے نقصان ہے کوئی بات نہیں فدیہ دے دو. کتنے احکام شریعت کے. مسافر ہیں پرابلم ہوتے ہیں سفر کے اندر, ٹھیک ہے 4 نہیں 2 پڑھو, ٹھیک ہے ایک ساتھ ہر وقت پہ نہیں پڑھ سکتے جمع کر لو, کتنی آسانی. زکات مالدار ہے دے گا, غریب ہے کوئی بات نہیں مت دو, زکات ہے ہی نہیں اس کے اوپر. حج نہیں جا سکتا سفر کو کوئی بات نہیں, اگر جا سکتا ہے تو ہی کرے. کتنے احکام اللہ کے ہیں, اس میں آپ دیکھیں اللہ نے ایسا نہیں کیا کچھ بھی ہو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور نجات کو ایک ایسی چیز پر رکھا جس پر کوئی کسی کا اس کے اندر اختیار نہیں ہے. مثلا آپ کو کہا کہ ایک پھول توڑ کے لاؤ تو ہی جنت میں, وہ پھول یہاں سے وہاں تک لے کے گئے سوکھنا نہیں چاہیے گا تو ہی جنت میں جائے گا, اب وہ پھول کو سنبھالنا اس کے اوپر مشکل, چڑیا آئی کوا آیا کیا کیا ہوتا کیا معلوم, پہلے تو پھول اگانا مشکل, اس کو لے جانا مشکل, سوکھ گیا تو مشکل, پھر فریج لاؤ یہ کرو ڈبا لے کے جاؤ کیا ہوتا کیا معلوم. ایسا نہیں کہا اللہ نے, ایسی چیز جو آدمی کہیں چھوڑ نہیں سکتا ہے اس کے ساتھ رہتی ہے, کوئی اس کے دل میں ہاتھ ڈال کے اس کے ایمان کو بدل نہیں سکتا ہے. ایسی چیز کہ جس پر انسان کا اختیار ہے کسی اور کا اختیار نہیں کہ باہر والا کوئی ظلم کر کے اس کو ادھر بدل دے. کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی چھین لے اس سے اور بھاگ جائے, میں جنت کے لیے یہ بنایا تھا لے کے بھاگ گیا ہوا, اب جنت نہیں ملتی میرے کو. اس کا ایمان کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. اور اتنا آسان, تھوڑی دیر میں بول دیا ختم. ایک آدمی کی موت قریب ہے, موت قریب ہے, اب اس کو سورۃ البقرہ پڑھا تو جنت میں جائے گا. ایسا رکھا اللہ نے, لا الہ الا اللہ محمد رسول. اتنا چھوٹا, اتنا سب پڑھ لے تیری ساری زندگی قبول ہو جائے گی, پچھلا سب دھو دیا جائے. کتنا آسان رکھا اللہ نے, کتنا آسان. اور جو نہیں بول سکتا ہے زبان سے, دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے, اللہ سب چھوڑ دیا میں نے, بس تیرا میں بندہ, معاف کر دے, دل میں بول دے, زبان بھی بند ہے, اتنا بھی اللہ تعالیٰ بندے کو قبول کرے, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے بتائیے. کتنا آسان کر دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علی. اللہ تعالیٰ نے میری امت کے سے میرے لیے تجاوز کر دیا ایسی چیزیں جو وہ غلطی کر جائیں یا بھول جائیں یا جن میں ان پر زور زبردستی کر دی جائے. غلطی ہوگی, مثلا گاڑی چلا رہا, چلاتے چلاتے اچانک بیچ میں کوئی آ گیا, ٹکر دے دیا, دل میں نہیں تھا. قانون تو یہ بتائے گا آپ کو تو نقصان کیا ہے, آپ مجرم ہو. اللہ کے نزدیک وہ مجرم نہیں ہے, کیوں؟ اس کی نیت نہیں تھی, غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, بھرپائی کرنا پڑے گی اس کو, لیکن اللہ کے نزدیک آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. کیوں؟ دل میں تھا نہیں اس کے. یا بھول گیا, کوئی چیز بھول گیا, نماز تھی, کام میں اتنا لگ گیا کہ بھول گیا, اللہ کے نزدیک وہ مجرم نہیں ہے. مجرم نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا. انسان کی بشری کمزوریوں کا اللہ نے اس کے اوپر پکڑ نہیں کی ہے. بشری کمزوریاں جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی, اس کے اوپر اللہ نے پکڑ نہیں کی. یا کوئی زبردستی اس سے ایسا کوئی بات زبان سے نکلوا دے, گردن پر جو ہے تلوار رکھ کے کہے کہ ایسا بول اور غلط بات زبان سے نکال, اسلام برا بول, اللہ تعالیٰ نے اگر وہ بول دے اپنی جان بچانے کے لیے, اللہ نے اس پر بھی اس کی پکڑ نہیں رکھی. بتائیے, اللہ نے اتنا آسان کر دیا انسان کے لیے نجات کو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھول اور غلطی اور اسی طرح سے جبر, اکراہ جس کو کہتے ہیں, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی. اس کو شریعت آسان رکھی, نجات ایسی چیز پر رکھی جو اس کے بس میں ہے, کوئی چھین نہیں سکتا ہے, اور ایسے احکام دیے جن میں بھول چوک بھی اللہ معاف کر دیتا ہے, بھول چوک بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. بلکہ اگر کوئی آدمی اس تک حق پہنچا نہیں ہے, پہلے زمانے میں جو ہم لوگ نہیں جانتے تھے دین کو, ایک سوال ہمیشہ کھٹکتا رہتا تھا, اور آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کھٹکتا ہے, تھوڑا چپتا رہتا ہے. وہ بولے افریقہ کے جنگل میں کوئی آدمی ہوگا جس تک اسلام نہیں پہنچا, اس کو بھی جہنم کیا؟ تو کچھ لوگ تھوڑے ڈاکٹر پروفیسر رہتے, وہ کیا بولتے, اور پھر انڈیا میں آیا کوئی آدمی باہر سے, یہاں کا قانون تھوڑا پولیس نہیں دی جائیں گی, وہ بولیں گا میرے کو نہیں معلوم, تو کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ پولیس تو لے کے جائے گی اس کو. تو قانون قانون ہے, تیری غلطی ہے, معلوم ہو نہیں ہو, تیرے کو معلوم کرنا چاہیے تھا, اس کو ایسا بولیں گے ہم قیامت کے دن. لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, گورنمنٹ نہیں جانتی ہے, پولیس نہیں جانتی ہے کہ اس کو سچی میں معلوم کہ نہیں معلوم, لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس بندے کو معلوم نہیں معلوم. ایسے لوگوں کا کیا جن تک حق نہیں پہنچا؟ اللہ نے بندے کے لیے نہیں رکھا کہ نہیں حق تجھ تک نہیں پہنچے گا, تجھ کو حق تک پہنچنا پڑے گا, کہیں بھی رہو چین کا انگلینڈ میں جا کے معلوم کرنا پڑے گا, افریقہ کا مکہ میں جا کے معلوم کرنا پڑے گا, ایسا نہیں رکھا اللہ نے. حق جس تک نہیں پہنچا اللہ کے نزدیک وہ بندہ معذور ہے. ایک حدیث جس کو امام احمد نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور بہت اہم حدیث ہے, اس کو آپ یاد رکھیں, بہت سے دلوں کے بیماری کا علاج اس حدیث میں ہے. بہت سارے پڑھے لکھوں کے ذہنوں میں بعض اوقات شبہات آتے ہیں, آپ دیکھیں اس حدیث سے بہت سارے غیر مسلموں کو بھی آپ دین کے بارے میں صحیح طور سے سمجھا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اربعۃن یحتجون یوم القیامۃ, چار لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ سے حجت کریں گے, اللہ سے حجت کریں گے. رجل اصم لا یسمع شیئا, بہرا آدمی جو کچھ سن نہیں پاتا تھا. ورجل احمق, پاگل آدمی. ورجل حرم, بوڑھا آدمی, بوڑھا ایک دم بوڑھا کہ جس کی عقلی خراب ہو گئی ہو. ورجل مات فی فترۃ, اور ایسا آدمی جو ایسے دور میں مرا ہے کہ کوئی نبی اس کو نہیں ملا, نبی کی تعلیم اس کو نہیں ملی. چار آدمی, ایک تو آدمی کون سا؟ بہرا، پاگل، ایک دم بوڑھا، اور چوتھا فترہ میں مرنے والا. فترہ اس پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں کوئی نبی نہیں آیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی بات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 600 سال کا ہے، بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے. فأما الأصم بہرا فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، کہے اللہ اسلام آیا، میرے کو سننے نہیں آیا کچھ بھی، میں نے نہیں سنا اسلام کے بارے میں. اسلام آیا لیکن میں نے نہیں سنا، کوئی چیز اسلام کے بارے میں مجھ تک نہیں پہنچی، میں نے نہیں سنی. وأما الأحمق فيقول ربي جاء الإسلام وما عقل شيئا، پاگل کہے گا، مجنون کہے گا کہ اللہ اسلام آیا لیکن میری عقل ہی نہیں تھی، میں سمجھا ہی نہیں اس کو، مجھ کو کیا معلوم اسلام کیا چیز ہے، میرے پاس تو عقل ہی نہیں تھی سمجھنے کے لیے. والصبيان يحذفونني بالبعر، اور میرا حال یہ تھا کہ بچے تو مجھ کو مینگنیاں مارتے تھے، میرا یہ حال تھا، میرے کو کیا سمجھا اسلام، مجھ کو نہیں معلوم اسلام کیا ہے. واما الحرم فيقول رب جاء الاسلام وما عقل شيئا، بوڑھا آدمی جب بوڑھا ہو چکا تھا، اسلام آیا اس کے پاس، اس نے کہا اللہ اسلام آیا لیکن میری عقلی کام نہیں کرتی تھی، مجھ کو نہیں سمجھا اسلام کیا ہے. وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ رَبِّ مَا آتَانِي لَكَ رَسُولٌ، جو فترہ میں مرا ہے وہ کہے اللہ میرے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں، میرے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں، مجھ تک میسج پہنچا ہی نہیں. تین قسمیں ہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں، ملا ہی نہیں میسج. سنا نہیں، سمجھا بھی نہیں، اور آیا لیکن سمجھا نہیں. اس سے آپ دیکھیں ہم کیا کرتے، فٹ سے فتوے لگاتے لوگوں کے اوپر، تو اس کو میں نے بولا مانا نہیں، کافر. اپنے پاس فتووں کی، کفر کے فتووں کی گن مشین ہے، جس کو بھی شوٹ کرتے، رشتے داروں کو نہیں کرتے، رشتے داروں کو نہیں کرتے. بہن کا رشتہ دیا ہے، اس کا رشتہ ہے، ابا شرک کرتے کبھی نہیں بولتے نکاح ٹوٹ گیا تمہارا، امی کو بولتا ہے کبھی نہیں بولتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے کافر ہو گیا وہ، فلانا مولوی کافر، یہ مولوی کافر، یہ فلانا کافر، سب کافر، اپنے رشتہ دار نہیں کافر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بوڑھا بول رہا آیا اسلام لیکن سمجھا نہیں میرے کو، سمجھا نہیں تو اللہ کے نزدیک معذور ہے، وہ آیا سمجھا نہیں اس کو، سمجھنا ضروری ہے. واضح طور سے حق سامنے آئے، سمجھے اس کو، پھر انکار کرے، کافر ہو جاتا ہے. صرف پہنچنا کافی نہیں ہوتا ہے، دو تک تو پہنچ رہا ہے، ایک کو نہیں پہنچا، تو دونوں جو ہے، اور ایک نے سنا نہیں، ایک نے سنا نہیں، اور ایک پاگل ہے، ایک بوڑھا ہے، ایک نے سنا ہی نہیں. تو یہاں پر جو ہے چاروں اس طرح سے کہیں گے. اللہ تعالیٰ فَأَخَذَ فَيَأْخُذُ مَوَاثِقَهُمْ لَيُطِيعُنَّ، اللہ تعالیٰ وعدہ لے گا، مانو گے میری، ٹھیک ہے، نہیں مانے تم نے، آئے نہیں تم تک، آتا تو مانتے تم لوگ، ٹھیک، اب میں حکم دوں تو مانو گے کیا؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان سے مواثیق وعدہ لے گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب آئے گا حکم تو مانو گے کیا؟ وہ وعدہ کریں گے، فیاخذ مواثیقهم ليطيعن فيرسل اليهم ان يدخلوا النار، اللہ ان کے پاس رسول بھیجے گا حشر میں، اور کہے گا کودو جہنم میں کودو، حکم ہے اللہ کا حکم ہے، سب دیکھ لیا، آپ تو تھوڑا بڑا امتحان ہونا چاہیے نا، سب دیکھ رہے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، سب ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم مانو گے، جہنم میں کود جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، جو آدمی جہنم میں داخل ہو گیا، جہنم اس کے لیے بردن و سلامن ہو جائے گی. بردن و سلامن کس کے لیے آیا قرآن میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. قل یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، جو جہنم میں جائے گا اللہ کے حکم سے، تو جہنم اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی. اور وہ من لم يدخلها صحب الیہا، اور جو نہیں داخل ہوگا اللہ کے حکم کے بعد، گھسیٹ کے اس میں ڈال دیا جائے گا، گھسیٹ کے اس میں ڈال دیا جائے گا. تو اس حدیث سے، اس کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور دوسرے امام ابن کثیر نے بھی قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا کے ضمن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیجتے. ہمارے نزدیک کوئی آدمی عذاب کا حقدار اس وقت تک کہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے پاس رسول کا پیغام، رسول لے کر نہیں آئے. تو یہ جو ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جن تک نہیں پہنچا پیغام، اللہ تعالیٰ ایسی گھسیٹ کے جہنم میں ان کو نہیں ڈالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جب تک کہ اتمام حجت ان پر نہیں ہوگا، تب تک کہ ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بندے پر رحمت کا معاملہ یہ کیا کہ اس کی نیکیوں کو ایسا بنایا کہ نیکی سے نیکی تو ملتی ہے لیکن وہ نیکی گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا توضأ الرجل المسلم جب ایک مسلمان وضو کرتا ہے خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه اس کے گناہ اس کے کانوں سے اس کی آنکھوں سے اس کے ہاتھوں سے اور اس کے پاؤں سے جھڑ جاتے ہیں. وضو کر رہا ہے نیکی کر رہا ہے نیکی کے لیے وضو کر رہا ہے لیکن یہ وضو خود اس کے گناہوں کو دھو رہا ہے کہ نیکیاں کفارہ بن جاتی ہیں. اللہ چاہتا تو صرف یہ قاعدہ رکھتا کہ نیکی سے نیکی ملے گی لیکن نیکی اللہ کے نزدیک ایسی ہے کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں فَإِن قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورَ لَهُ اور جب وہ وضو کر کے بیٹھتا ہے چاہے نماز نہ پڑھی ہو اس نے چاہے نماز نہ پڑھی ہو اس نے وضو کر کے بیٹھا بس وضو کر لیا اس نے تیاری میں بیٹھ گیا انتظار میں تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ بیٹھے تو مغفور بیٹھتا ہے یعنی اس کی مغفرت ہو چکی ہے صرف وضو کر دیا اس کی مغفرت ہو گئی. وضو صفائی ہے جسم کے لیے لیکن بعض ایسی نیکیاں جو حاجت ہے بندے کی اللہ نے ان کو بھی اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیا ہے. اس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے. دنیا کی تکلیفیں مومن ہو غیر مومن ہو سب پر آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکلیفوں کو انسان اس کو برا سمجھتا ہے لیکن یہ تکلیفیں بڑی تکلیف کے لیے نجات بن جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنت فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقی اللہ وما علیہ خطیئہ. بندے پر جو بھی بلا آتی ہے اس کی جان میں اس کے مال میں اس کی اولاد میں یہاں تک کہ اس پر مصیبت آتی رہتی ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے. دنیا کی تکلیفیں انسان پر جو آتی ہیں دنیا کے اندر اگر آدمی ان پر صبر کر لے اور اللہ سے ناراض نہ ہو تو یہ تکلیفیں بڑی تکلیف سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. آپ بتائیے کوئی آدمی کو کہیں کہ ایک جو ہے پیٹ پہ ایک پھٹکا چاہیے یا ہاتھ کاٹنے کا دو میں سے ایک تو آدمی کیا چنے گا؟ آدمی کو مار دو. جب بڑی مصیبت سامنے رکھ کے آدمی سوچتا ہے تو چھوٹی مصیبت آسان ہو جاتی ہے. ایک آدمی کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے پانچ روپے بھرو یا پہ نہیں تو پانچ سال جیل میں اور کیا بولے گا پچاس لو لیکن مجھ کو جانے دو پچاس لو لیکن مجھ کو جانے دو ایسا مانگے کہ تو اس کو لگے گا مصیبت ہے لیکن بڑی مصیبت جب سامنے ہوتی ہے تو پھر چھوٹی تکلیف آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو تکلیفیں رکھی ہیں آدمی ان کی شکایت لے کے بیٹھ جاتا ہے لیکن یہ تکلیفیں اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحم ہیں. اسی لیے ایک آدمی اگر اس کو کینسر ہو جائے اور اس کا ہاتھ سڑنے لگ جائے تو اس کے بعد ڈاکٹر اگر سکسیسفلی ہاتھ کاٹ دے تو ڈاکٹر کا شکر مانتا ہے. کیوں؟ اگر یہ نہیں کاٹتا تو پورے بدن میں وہ سڑتا تھا پورا بدن پھیل جاتا تھا وہ کینسر کا جو وائرس ہے پورے جسم میں پھیل جاتا پورا جسم سڑ جاتا ہے. تو ڈاکٹر کا شکر مانتا ہے کہ ڈاکٹر نے سکسیسفلی آپریٹ کر کے وہ حصہ نکال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے اگر یہ نہیں ہوتا کتنا نقصان ہوتا. اللہ تعالیٰ جو دنیا میں تکلیفیں ڈالتا ہے دنیا کی تکلیفیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان تکلیفوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ آخرت میں آدمی جہنم کی تکلیف سے بچ جائے. یہ اللہ کا رحم ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تکلیفیں ڈالتا ہے. مینٹیلٹی صحیح ہو تو انسان کو صحیح دکھائی دیتا ہے اگر ذہنیت غلط ہو تو صحیح بات بھی الٹی دکھائی دیتی ہے. دنیا کے اندر ڈاکٹر کی کڑوی دوا کھا کے آدمی ڈاکٹر کا احسان مانتا ہے انجیکشن کی سوئی چبو کے ڈاکٹر کو شکریہ ادا کرتا ہے پیسے دے کے اس کو آتا ہے. یہاں پہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے اس تکلیف میں میرا فائدہ ہے میری نجات ہے اس کے اندر. لیکن اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا جو ایک عام ڈاکٹر کے بارے میں سوچتا ہے جو ملاوٹ والی دوا اس کو دیتا ہے اس کے باوجود جو ہے اس کا شکر مانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جہنم سے اس کو بچانے کے لیے دنیا میں تکلیف ڈال رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی شکایت کرتا ہے. حالانکہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے اللہ کا احسان ماننا چاہیے. تو یہ جو ہے اللہ کی رحمت ہے جو بعض اوقات دنیا میں اللہ تعالیٰ تکلیف میں بندے کو ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور مخلوقات کے پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ دیا جو کہ عرش پر اس کے پاس ہے. دیکھیے اس میں دلیل اللہ عرش پر ہے فہو عندہ فوق العرش. ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ یہ اللہ کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ غلطیوں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے، بندوں کی غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وربک الغفور ذو الرحمہ، تیرا رب غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ وربک الغفور، مغفرت کرنے والا، ذو الرحمہ بڑا رحم والا ہے، رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر وہ ان کی غلطیوں پر، ان کی کرتوت پر ان کو پکڑنے پہ آتا تو فوراً عذاب دے دیتا، عذاب میں جلدی کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے بندوں کو، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ اب بتائیے، آپ خود کوئی غلطی کرے اس کی سزا دینے میں تاخیر نہیں کرتے، چاہے آپ کا غلام ہو، چاہے آپ کا نوکر اور آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، آپ دیر نہیں کرتے، فوراً اس کو غصہ آیا فوراً غصہ نکال دیا۔ اور اللہ سے کیا امید کرتے، اللہ نے اگر تھوڑی بہت دن کے بعد کوئی تکلیف دیا، کیا اللہ سے تکلیف ڈالتا اپنے کو، اللہ کی شکایت کرنے بڑے، خود غصہ کتنا ہے، ذرا سا کوئی غلطی کیا فوراً غصہ نکال، خود ٹھوک کے مار کے آتا، گاڑی ٹھوکے گا دوسرے کو اور پہلے خود دوسرے کو مار کے آئے گا، اور اگر اس کی غلطی رہی تو پھر گیا ہو، اس کی غلطی رہی تو گیا ہو، کتنا غصہ ہے اس کو، کہ اس کے حق میں کوئی تقصیر کرے فوراً اس کے اوپر غصہ نکالتا ہے، فوراً اس کی پکڑ کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی جو رب العالمین ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، اور اس کا حق ہے کہ بندے کو حکم دے اور بندہ اس کی نافرمانی نہ کرے، لیکن بندہ بار 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 عمر میں دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہے، ایک دن میں اپنی غلطیاں ہم گنے، حق تو یہ تھا کہ ایک غلطی پہ فوراً پکڑو اور ہر غلطی پہ پکڑو، بار بار پکڑو، لیکن اللہ تعالیٰ چھوڑے رکھتا ہے بندے کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اللہ کے غضب پر غالب ہونا ہے، رحمتی غلبت غضبی، رحمتی سبقت غضبی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ بتائیں ایک غلطی پہ آپ کو ٹائم نہ دے، اللہ فوراً پکڑنے پہ آ جائے، کتنی مصیبت ہو جائے گی ہماری غلطیوں پہ، اگر اللہ پکڑنے پہ آئے ہم کو کتنی مصیبت ہو جائے گی۔ اللہ چاہتا تو دنیا میں سزا دے دیتا ہے اور آخرت میں ڈبل، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو چھوڑے رکھتا ہے تاکہ بندہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کرے۔ رات میں اللہ ہاتھ پھیلا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کو میں لے لوں، رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کرے۔ ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ بندہ جو رات کا گناہگار ہے وہ دن میں توبہ کرے۔ گناہ کرنے والے الگ الگ رہتے ہیں، کوئی دن کے گناہگار ہوتے ہیں، تاجر ہو، یہ ہو، وہ، کچھ رات کے ہوتے ہیں، کلب والے، رات کے کچھ ہوتے ہیں گناہگار، زناکاری، چوری اور ڈکیتی اور کیا کچھ نہیں انسان کرتا ہے۔ تو دن کا گناہگار، اللہ یہ نہیں کہ دن میں ہی توبہ قبول ہوگی یا رات میں ہی توبہ قبول ہوگی، نہیں، دن کا گناہگار رات میں اگر اس کا احساس ہو جائے، توبہ کر لے، دن بھر کے گناہ رات میں اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور رات کا گناہگار ہے دن میں توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کیا ضرورت ہے اللہ کو، کیا ضرورت ہے اللہ کو بندے کی توبہ قبول کرنے کی، وہ رب ہے، اس کا حق ہے اس کو سزا دینے کا، لیکن اللہ کی رحمت ہے جو بندے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندہ کرتا ہے پھر پچھتاتا بھی ہے، توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم، یہ کیوں اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں، کیوں اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں، کیوں اللہ سے استغفار نہیں کرتے ہیں، اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پوچھ رہا کیوں نہیں، کیا ان کو شک ہے اللہ کے غفور رحیم ہونے میں، کیا ان کو شک ہے، کیا ان کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، پھر توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب بتائیے، آفس میں کچھ غلطی ہو ڈرتا رہتا ہے، فوراً جا کے جیسا باس ملا چلتے چلتے بولے گا بہت بہت غلطی ہو گئی، ایسا ہو گیا، صفائی دے دے گا اپنی، کوئی بڑا ہے فوراً صفائی دے دے گا اپنی تاکہ وہ ناراض ہو، لیکن گناہ پہ گناہ کرتا رہتا، توبہ ٹھیک ہے ان شاء اللہ دیکھیں کل توبہ کریں گے، جمعہ کو توبہ کریں گے، رات میں توبہ کریں گے، کبھی دیکھیں گے توبہ کریں گے، غلطیاں کرتا رہتا ہے اور توبہ کو ٹالتا رہتا ہے، توبہ کا ٹالنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کمی کا اس کی دلیل ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں اتنی نہیں ہے، توبہ کو ٹال رہا ہے. کیونکہ اگر اللہ سے محبت ویسی ہوتی، اللہ کا خوف ایسا ہوتا، اللہ کی ناراضگی کا احساس ویسا ہوتا، غلطی کے بعد فوراً ندامت ہوتی، اللہ معاف کر دے میرے سے غلطی ہو گئی، اور ٹالتا جا رہا ہے ٹالتا جا رہا ہے، یعنی احساس نہیں، کوئی اہمیت نہیں اللہ کی، اللہ کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں، دیکھیں گے بعد میں معافی مانگیں کیا ہوگا، اللہ کے سامنے گناہ کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے توبہ کرنے میں جلدی نہیں، گناہ میں تاخیر نہیں اور توبہ میں تعجیل نہیں، اس سے بڑی بندے کی شکاوت اور کیا ہو سکتی ہے. گناہ میں دیری نہیں کرتا ہے اور توبہ میں جلدی نہیں کرتا ہے، اس سے بڑی برائی انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ زندگی کے جس مرحلے میں جا کے انسان اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. حق تو یہ تھا کہ لیٹ ہوا ابھی نہیں. آپ بتائیے دنیا میں ہر چیز کا یہ ہوتا ہے، نہیں اب اس کے بعد نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ آخری سانس تک انسان کی توبہ قبول کرتا ہے. کسی بھی زندگی کے کسی بھی حصے میں انسان نے گناہ کیا ہو، اللہ سے توبہ کرے، اللہ ضرور اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ایک قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جس کو امام مسلم نے روایت کیا اپنی صحیح میں. ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے. کیسا ڈینجر ہوگا، 99 مرڈرز، کون سا قلم لگے گا اس کے اوپر، اتنے قتل اس نے کیے تھے، 99. اس کے بعد اس کو احساس ہوا میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. کسی سے اس نے پوچھا کہ حل لی من توبہ، میرے لیے توبہ سب سے بڑا عالم کون ہے، کون زیادہ جانکار ہے، ذرا بتاؤ، میرے کو اس کے پاس جانا ہے اور مجھ کو میرا معاملہ حل کرنا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس کا سولوشن کیا ہے. اس کو کسی نے مس انفارمیشن دے دیا، اس کو ایک راہب کے پاس، عابد کے پاس بھیج دیا. وہ گیا کہنے لگا میرے لیے کوئی توبہ ہے، حل لی من توبہ، میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے. اس نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں. اس کو آیا غصہ، اس نے اس کو بھی 2 ڈیجٹ کا، بھی کتنے ڈیجٹ ہو گئے، 3 ڈیجٹ، 100 قتل کر دیا، 100 کا عادت پورا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فکم مالا بھی 100 کا ٹوٹل پورا کر دیا اس نے. لیکن پھر بھی اس کے اندر طلب دیکھی، انسان کو احساس جب ہوتا ہے تو پھر اس کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے. گناہ کی حد ندامت پر ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے. گناہ جو ہے ایک جو ہے یعنی سیرابی کے بعد ندامت کا دور شروع ہوتا ہے. گناہ سے جب دل بھر جاتا ہے تو دل کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے، خالی پن پیدا ہو جاتا ہے. لذت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر گناہ کی مشقت شروع ہو جاتی ہے. اب اس کو لگا میں غلط کر رہا کچھ تو، پھر اس کے اندر احساس پیدا ہوا، پھر کہا کوئی ہے جو جانکار ہو اس کو، جو صحیح گائیڈ کرے اس کے اندر. کسی نے ایک عالم کا ایڈریس اس کو دیا، عالم کے پاس آیا، کہنے لگا میری توبہ ہے کہ نہیں ہے. اس نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے، تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے، تو جا فلانے علاقے میں جا، وہاں لوگ ہیں کچھ جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو ان کے ساتھ جا اللہ کی عبادت کر، ان کے پاس جا، ان کے ساتھ رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس زمین کے اندر لوٹ کے مت آنا، یہ بری زمین ہے. بری زمین ہے یعنی یہاں کے لوگ برے، یہاں کا ماحول برا، یہاں مت رہے تو، وہاں جا تو، وہاں عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں. اب یہ نکلا توبہ کا سفر، جا رہا، آدھا رستے میں پہنچا، موت آ گئی اس کو. برابر بیچ میں جب سفر ہے، یہاں وہاں بیچ میں آ گیا، موت آ گئی اس کو. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تعلیم دیتا ہے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، دونوں آئے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے تو توبہ کرنے کو جا رہا تھا، ہم لے کے جائیں گے اس کو. عذاب کے فرشتے کہنے لگے نہیں، دیکھو ابھی تک وہ پہنچا نہیں، جا رہا تھا توبہ کے لیے جس علاقے میں جا رہا تھا، ابھی بیچ میں ابھی پہنچا نہیں، گیا نہیں، جو ہونا تھا وہ کیا نہیں اس نے، ابھی تو بس نکلا ہے یہ رستے میں، ابھی اس کا کام ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا ان کے بیچ میں، اگر جاؤ ان کے بیچ میں فیصلہ کر. انہوں نے اس کو جج بنایا، جو تم بولو گے وہ فیصلہ. اس نے کہا ایک کام کرو، یہاں سے لے کے ناپو جہاں سے آیا، یہاں سے لے کے ناپو جہاں جا رہا تھا، جس کے نزدیک رہیں گا اس کا پکڑو. بری زمین اچھی زمین، بری زمین اچھی زمین، گناہ کی زمین توبہ کی زمین، تو جہاں یہ جس کے قریب ہو جائے وہ لے کے جائیں. اگر جہاں سے آیا تھا اس کا فاصلہ قریب ہو جائے عذاب کے فرشتوں کے حوالے ہو جائے گا. جہاں سے جہاں جا رہا تھا اگر وہ قریب ہو جائے تو پھر رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. انہوں نے ناپا اس کو. آخر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب وہ جا رہا تھا تو اس نے تھوڑا سا کروٹ لے لی تھی, ادھر چلا گیا تھا. فرشتوں نے جب ناپا تو جو زمین توبہ کی زمین تھی اس سے قریب نکلا. اس فرشتے نے کہا اب تم لے کے جاؤ اس کو. علماء نے کہا کہ دیکھو یہ پہنچا نہیں ہے لیکن حق کا طالب, اصلاح کا طالب اصلاح ہونے والوں میں شمار ہوتا ہے. ایک انسان جو ابھی پہنچا نہیں ہے لیکن سفر اس کا اخلاص کے ساتھ, نیت صحیح ہے, تو راستہ سیدھا راستہ چلنے والا اللہ کے نزدیک منزل پر پہنچنے والوں میں شمار ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو 99 قتل اور ابھی گیا نہیں, عبادت کیا نہیں, لیکن دل میں کیا ہے, سچی طلب ہے. جس انسان کے اندر سچی طلب ہو وہ اللہ کے نزدیک پانے والوں میں سے ہوتا ہے. جس کے اندر سچی طلب ہو وہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں میں ہے جنہوں نے پا لیا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, بلکہ ایک روایت میں جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, ایک عجیب بات ہمارے سامنے آتی ہے جو خصوصاً اس دور میں بھی ہمارے لیے بہت عبرت ہے فتویٰ دینے والوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کتنا رحم والا ہے, ہم کیسا لوگوں کے اوپر ہم ظالم اور جابر بن جاتے ہیں, اللہ کتنا رحم والا ہے, اللہ کتنا درگزر کرتا ہے, کتنا رخصت دیتا ہے بندے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرف رجل علی نفسہ, ایک بندہ تھا اللہ کا پچھلی قوم میں بنی اسرائیل میں, اسرف رجل علی نفسہ, اس نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا تھا, یعنی اتنے گناہ کیے تھے کہ اللہ کی حدیں پار کر دی تھی. فلما حضرہ الموت اوصى بنیہ, موت کا ٹائم جب اس کا آیا, آخری گھڑیاں, اپنی اولاد کو اس نے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ نماز پڑھو, ذکر کرو, نہیں, وصیت دیکھی کیا ہے. فقال اذا انا مت فاحرقوني ثم استحقوني ثم اغروني في البحر, جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلانا, پھر میری راکھ بنانا اور اس کو سمندر پہ اڑا کے بکھیر دینا. میری راکھ بنانا, جلا کے اور اس کو بکھیر دینا. کیوں ایسا؟ فوالله لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبه احدا, اللہ کی قسم اگر میرا رب میرے اوپر قابو پا گیا تو ایسا عذاب دے گا میرے کو کسی کو نہیں دیا ہوں, اس لیے اتنا پاپی ہوں میں. دو پرابلم جمع ہو رہے, ایک گناہوں کی کثرت اور دوسرے علم کی قلت, جہالت, عقیدے کی بھی خرابی جہالت کی وجہ سے. اس کا جملہ آپ دیکھیں, اللہ کے بخاری کی حدیث اور مسلم کی حدیث ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بنا کے کچھ نہیں دے رہا آپ کو. اگر اللہ مجھ پر قدرت پا گیا, اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہے, غلط بات. کیونکہ آپ بتائیے یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ تاکہ اللہ قدرت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہے نا, کہ اگر میری راکھ بنا کے اڑا دیے تو میں بچ جاؤں گا, ورنہ اگر نہیں ہوا ایسا اور اللہ نے اگر پکڑا میرے کو کبھی, اگر قابو پا لیا تو پھر ایسا پٹائی ہوگی میری کہ کسی کی اتنی پٹائی نہیں ہوئی ہوگی. ایسا عذاب اللہ مجھ کو دے گا کہ کسی کو ایسا عذاب اللہ نے نہ دیا ہوگا. اس لیے میرے کو بچنا ہے, اس لیے تم میرے بیٹے ہو, میرے بارے کام کرو. کیونکہ اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا, اس کی عقل میں یہ بات تھی کہ اللہ قبر میں سے اٹھاتا ہے, اگر راگ بنا کے اڑا دیے تو چھٹی, بچ گئے. اس کا عقیدہ یہ تھا, لیکن اس کا عقیدہ کیوں تھا؟ اس کو صحیح نالج اس کے پاس نہیں تھا, صحیح علم اس کے پاس نہیں تھا, لیکن اللہ سے ڈرتا تھا اور آخرت پر پکڑ پر بھی ایمان لاتا تھا. جو کچھ کیا اس کے بارے میں اس کو معلوم تھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ کیا ہے, سارے پاپ ہیں, سب غلط غلط کیا میں نے, اور میرا ایک رب ہے جس کی میں نے نافرمانی کی ہے, اور وہ مجھ کو پکڑنے کا حق رکھتا ہے اور میں اس سے ڈرنا چاہیے. اب بھاگنے کا ایک راستہ اس کے سامنے, ایک کھڑکی کھلی تھی اس کے پاس. بیٹوں کو کیا کام پہ لگا, بیٹے بھی کیسے, بیٹوں نے بھی کیا کیے, جلایا بلایا اس کو, پورا اڑا دیا راک. ایک دم اللہ نے راک کو حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ففعل ذلك به, بیٹوں نے کیا. فقال الله للارض ادي ما اخذت, اللہ نے زمین سے کہا جو کچھ تو نے لیا تھا وہ دے واپس. اللہ ہے وہ, زمین سے اللہ نے, زمین کو اللہ نے حکم دیا. اب بھی ما اخذتی، جو تو نے لیا ہے اس کی راکھ میں سے واپس دے، فوراً زمین میں فائدہ ہوا قائم، وہ بالکل واپس سے ویسی کھڑا ہو گیا جیسے تھا. فقال ما حملک علی ما صنعت، اللہ نے پوچھا جو تو نے کیا ایسا کیوں کیا ایسا، اللہ بندے سے پوچھ رہے کیوں کیا ایسا تو نے. قال خشیتک یا رب، اللہ تیرے سے ڈر کے میں نے ایسا کیا. فغفر له بذا، اللہ نے مغفرت کر دی اس. جاہل ہے، عقیدے میں بھی پرابلم اور اللہ سے بھاگنے کے لیے راستہ بھی غلط، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جہالت کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کی خشیت کو دیکھتے ہوئے اس کی مغفرت کر دی. اسی لیے تقریباً سارے علماء، ابن تیمیہ، ابن عبد البر اور جتنے بھی علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر جاہل ہو لیکن اللہ سے ڈرتا ہو اور اس تک صحیح علم نہیں پہنچا ہو، اس کے عقیدے کی خرابی بھی اللہ معاف کر سکتا ہے. یہاں اس سے بڑی خرابی اور کیا ہوگی کہ وہ یہ جانتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کی قدرت کی بھی ایک حد ہے کہ راکھ اگر بنا دی جائے تو اللہ نہیں پکڑ سکتا، پھر اللہ نہیں پکڑے گا. تو وہ آدمی اس عقیدے کی بنیاد پر ایسا غلط کام کر رہا ہے. آپ بتائیے، اللہ اس کی بھی مغفرت اللہ نے کی ہے. اللہ کتنی بندوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے زیادہ رحم والا کون. ہماری جگہ ہوں گا تو کیا بولیں گا، گیا کام سے، گیا کام سے، اس کا عقیدہ خراب تھا، اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہوتی. ہم لوگ اپنے آپ کو بہت رحم والا سمجھتے، ہم سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے احوال اور ان کے مسائل کو، ان کے حالات کو، ان کی کیفیات کو، ان کے دل کو جانتا ہے. یہ تو اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اپنے پاس رکھا ہے، ورنہ اگر انسان کے ہاتھ میں اللہ دے دیتا تو کیا ہو. دنیا کہیں دیکھو آپ، ایک گلی کا اگر دے دو کسی کے ہاتھ میں، کیا حال ہو جاتا اس گلی کا. انسان کے ہاتھ میں اگر کچھ فیصلے کا اختیار آ جائے، انسان ظلم کرنے والا بن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے، اس کے عمل کو اور اس کے پیچھے مسائل کو بھی جانتا ہے. وہی اجر دے گا، وہی اجر دے سکتا ہے، وہی اللہ اجر دے سکتا ہے، وہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحم والا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جہالت کی بنیاد پر بعض اوقات اس کی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کی بڑی سے بڑی برائی کو کسی ایک نیکی کی وجہ سے مغفرت کر دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ گناہ کے بدلے میں سزا اور نیکی کے بدلے میں جزا، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک نیکی کے بدلے میں کئی گناہ، بلکہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غفر لامرأة مومسة، ایک بری عورت تھی، باغی عورت تھی، بغایا ان کو کہتے ہیں، جو فاحشہ ہوں، زنا کاری کرتی ہوں، ایک ایسی عورت، غفر لامرأة مومسة مرت بکلب علی رأس رکی یلہث، ایک فاحشہ عورت تھی، وہ ایک کنویں کے پاس سے گئی، اس نے دیکھا ایک کتا ہے جو مٹی کے اندر، کیچڑ کے اندر زبان چلا رہا ہے. دو حدیثیں بخاری ہی میں، ایک مرد کی ہے، ایک عورت کی، دونوں الگ الگ قصے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں الگ ہیں، دونوں مستقل واقعات ہیں. وہ گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کتا ہے جو کیچڑ کے اندر زبان چلا رہا ہے پیاس کی وجہ سے، یہ لحاظ کاد یقتلہ العطش، اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ گویا کہ پیاس سے مر جائے گا وہ کتا، اتنا پیاسا کتا تھا کہ دیکھیے آدمی سمجھ سکتا ہے کتنا پیاسا ہے. فنزعت خفها فاوثقته بخمارها، اس نے اپنا موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے سے موزہ باندھا. فنزعت له من الماء، اور پانی نکالا اس میں سے، کنویں میں سے، اور اس کتے کو پانی پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فغفر لها بذلك، اتنی بری عورت جو زناکار عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ایک کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر اس کی مغفرت کر دی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر کہ بعض اوقات بعض کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایک نیکی کو سراہتے ہوئے کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دیتا بغیر توبہ کے. بتائیے، یعنی ایک نیکی کی قدر اللہ تعالیٰ بعض اوقات کرتا ہے اور سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. وہ بادشاہ ہے، وہ رب ہے، اس کو اختیار ہے، وہ کسی کا بگاڑ کے کسی کی مغفرت نہیں کرتا ہے, اس کو یاد رکھیے. ہم لوگ کیسے بخیل ہیں, ہم لوگوں کے سامنے اگر سمجھ لیجئے کسی کو معاف کر دے, کوئی اس کو معاف کرے, اس کو اتنا نقصان کیا, اس نے اتنی غلطی کیا, ہمارا دل کہتا ہے سزا ہونا چاہیے اس کو. ہم لوگ بہت رحم کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا معاف کیا ہوا, ہم کو لگتا کچھ تو سزا ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک نیکی کی بنیاد پر. کتے کو پانی پلانا, آپ بتائیے اللہ کے نزدیک کتنی بڑی نیکی ہے. لیکن ایک انسان کے دل میں پیدا ہونے والے وہ جذبات کہ مخلوق پر رحم, تو کیا رحم کرے گا, تیرے سے اوپر رحم کرنے والا موجود ہے. ایک کتے کی پیاس, ایک بات بگا یعنی ایک زناکار عورت ہے, اس کو اس کی پیاس کا احساس ہے, اس کی تکلیف کا احساس ہے, اس پر وہ رحم کر رہی ہے, اس سے اوپر ایک رحم کرنے والا موجود ہے. اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے کہ اگر یہ رحم کر سکتی ہے اس پر, اللہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا, اللہ نے مغفرت ہی کر دیا تیری, تو اس سے بڑا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کو امام ترمذی احمد اور حاکم اور بیہقی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے, بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا, اور وہ آئے گا تو ایسا ڈینجر آدمی ہوگا کہ اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے, جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی گناہ 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 گناہ, 99 ڈپارٹمنٹس دفتر اس کے گناہوں کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا, جہاں تک کی نگاہ ہوتی ہے وہاں تک اس کو وہ دفاتر گناہ کی دکھائی دیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا, اس میں سے کسی چیز کا تجھ کو کوئی انکار ہے؟ ارے اتنا گناہ کر کے آئے نا آدمی, نے کیا بھر دیے میرے نام کے, کچھ بھی کیس لگا دیے میرے اوپر. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے, اتنکر من ھذا شیئا, ان گناہوں میں سے جو تیرے کھاتے میں ہیں, تیرے اعمال نامے میں لکھے گئے اتنے دفاتر تیرے گناہوں کے ہیں, ان میں سے تیرا کسی کا انکار ہے کہ میں نے نہیں کیا؟ اظلمک کتبتی الحافظون, کیا تیرے دو لکھنے والے جو دو فرشتے تیرے اوپر طے تھے, کہیں انہوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کر دیا, زبردستی لکھ دیا کچھ بھی کچھ بھی, یہ کرا وہ کرا, نہیں بھی کیا تو بھی لکھ دیا, ایسا تو نہیں ہے؟ یا فَيَقُولُ لَا يَا رَبَّ, نہیں اللہ ایسا نہیں ہے, برابر لکھے جو بھی ہو میرے یہ پورے سارے گناہ میرے ہیں. فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ, تیرا کوئی عذر ہے, ایکسکیوز کچھ ہے کیا, نہیں ایسی غلطی ہوئی, ایسا تھا اسی لیے ایسا ہوا تھا, کچھ تیرے پاس عذر ہے, ایکسکیوز کچھ ہے, یا کوئی نیکی ہے؟ اور ڈر جائے گا, تو گناہ کر کے آیا اور ایکسکیوز بھی نہیں اور نیکی بھی نہیں, چلو گناہ بھی ہے نیکی بھی ہے, ایسا تو ہوگا, میرے گناہ بھی ہے نیکی بھی ہے, اپنا اچھا برا دونوں کھاتے اپنے. بولے گا گناہ اتنے ہونے کے بعد میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں, اور ڈر جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, لیکن ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے, ہمارے پاس تیری, اس کو یاد نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے پاپ کے مقابلے میں میرا کیا پنیہ ہوگا, میری کیا نیکی ہوگی, اب کیا کام. آدمی کو بعض اوقات رہا بھی تو آدمی بولتا اب کیا ہوتا ہے اتنا, اب ایک نیکی کی رہی بھی تو کیا کام آئیں گے, بولے گا نہیں میں کچھ بھی نہیں میرے پاس. اللہ کہے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے. ایک کاغذ کا پرچہ لایا جائے گا, اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اسی امت کا ہوگا, اسی امت کا آدمی ہوگا, اور جب وہ دیکھے گا یہ پرچہ, اللہ اتنے دفتر کے مقابلے میں پرچہ کیا کام دے گا, اب اس کو بھی نہیں سمجھ رہا کہ کیا کام دے گا, یعنی وہ طے کر چکا ہے کہ اپنا کام ہو گیا پورا فنش, اب گیا میں جہنم سیدھا میرے لیے رکی ہوئی ہے. وہ کہے گا اتنے گناہ کے مقابلے میں یہ ایک پرچہ کیا کام آئے گا میرے, وہ بھوک کھو چکا ہوگا, وہ مایوس ہو چکا ہوگا کہ اپن گیا ابھی کام سے نہیں ہوتا اپنا کچھ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں آج کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا, وہ سارے گناہوں کے جو ہے دفاتر 99 ایک پرڑے میں رکھے جائیں گے, اور وہ ایک نیکی ایک پرچہ, وہ اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار دوسرے پرڑے میں رکھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک جو نیکی ہوگی وہ بھاری ہو جائے گی اور وہ سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے, اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی ہے. علماء نے اس حدیث کے ضمن میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض بندے جہنم میں جائیں گے، یہ بندہ اتنے گناہوں کے مقابلے میں کیسا کامیاب ہو جائے گا؟ علماء نے کہا کہ اقرار سب کا ہوتا ہے لیکن سب کا الگ الگ ہوتا ہے، الفاظ ایک ہی ہیں کلمے کے، اقرار کے الفاظ ایک ہیں لیکن اس کے پیچھے کام کرنے والی نیت، اس کے پیچھے انسان کا استحبار، اللہ کی بڑائی کا احساس اور اللہ کی طرف دل کا لپکنا، اس اقرار کی قوت اس کے وزن کو بڑھاتی ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ بولنا، 100 آدمی اگر لائن میں کھڑے ہو کے بولیں، سب کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کا تعلق تجوید سے نہیں ہے۔ آدمی بہت تجوید سے بولا سیدھا جنت میں تیر کے جیسا، ایسا نہیں، بلکہ اس کلمے کے پیچھے انسان کے قلب کی کیفیات کتنی قوی ہے، کتنا اللہ کو اندر سے کہے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک انسان نے، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اتنے گناہ تھے، آخر وقت میں اس نے بس اس کو ہی اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھا اور اپنے دل کی گہرائی سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنی قوت سے اس نے کہا ہوگا کہ اس کے اس نیکی کی قوت اس کے گناہوں کی کثرت پر غالب آ جائے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے گے اس نے بس لا الہ الا اللہ بولا، اب کھولو سارے 99 دفتر، میں 100 پورے کرتا ہوں، چلو، یہ نہیں ہے مطلب یہاں پر، کہ آدمی کے ایمان کی وہ قوت ہونا چاہیے، انسان کے اللہ کے آگے توحید کے اور رسالت کے اقرار کی کیفیت اتنی قوی ہونا چاہیے، اس کے پاس کچھ بچاؤ نہیں تھا، آخر میں جا کے اس نے اتنا زور سے اندر سے کلمہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کی مغفرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو انسان کے مایوس ہونے کے باوجود اس کی نیکی کو یاد رکھتا ہے، نیکی کرنے والے کو یاد نہیں میں نے کیا کیا، لیکن اللہ سنبھال کے رکھتا ہے اس کی نیکی کو۔ ایک آدمی اپنے گناہوں کو دیکھ کے اپنے ہلاک ہونے کا یقین رکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے میں نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے یہاں پہ کیسا ہے، ایک آدمی 100 اچھے کام کرے، ایک غلطی اس کی ہو جائے تو ہم اس کو غلط قرار دیتے ہیں، اللہ کا ایسا نہیں ہے، اس نے 100 غلط کام کیے ہیں لیکن ایک نیکی اس کی ہے، اللہ ان 100 کاموں کے بدلے میں ایک نیکی کو برباد نہیں کرے گا، اللہ کے نزدیک انصاف ہے۔ اور قیامت کے دن اگر ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے، برابر اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اللہ کے نزدیک ظلم نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے میں ایک نیکی کی بھی قدر کرتا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکیوں کو بھی نظر انداز کرتا ہے۔ مزید دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ یدنی المؤمن، ایمان والے کو قیامت کے بعد بندوں، الگ الگ بندوں کا الگ الگ حال ہوگا، کسی کی کچھ سٹوری، کسی کی کچھ سٹوری، کسی کا کیا حال، کسی کا کیا حال۔ ایک بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ مومن بندہ ہوگا ایک، اس کو اللہ تعالیٰ قریب کرے گا، یدنی المؤمن قریب کرے گا، فَيَدَوْ عَلَىٰ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَسِتْرَهُ مِنَ النَّاسِ، اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور لوگوں سے اس کو چھپائے گا، وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اور اس کے گناہوں کو گنوائے گا، فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، تو اسے کہا گا یہ گناہ معلوم، یہ گناہ پہچانتا ہے، تو نہیں کیا نا، فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبْ، وہ کہے گا ہاں اللہ میرا گناہ میرا گناہ میرا گناہ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ جب اللہ گنوا دے گا، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، اور بندہ اس نے گناہوں کو گنانے کے بعد میں یہ سمجھنے لگے گا کہ اللہ اتنے گناہ میرے گنا رہا ہے، اب تو میرے ہلاک ہونے میں کوئی یقین نہیں ہے، کہ اللہ نے سارے گناہ یاد رکھ کے مجھ کو گنوا دیے، اب میرے ہلاک ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اللہ کہے گا دنیا میں یہ گناہ میں نے تیرے چھپا کے رکھے تھے، مخلوق کو معلوم نہیں تھے، جیسے آج جیسے میں نے آج سے پہلے دنیا میں گناہ چھپا کے رکھے تھے، آج میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ مغفرت کے معنی خود چھپانے کے ہوتے ہیں، پردہ ڈالنا، اسی پر سے مغفر کا لفظ ہے، مغفر کے معنی ہیلمٹ کے ہوتے ہیں جو حملوں سے لڑنے والے سپاہی کو بچاتی ہے، مغفرت کے معنی ڈھانپنے کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں نے تجھ کو تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، آج میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں کہ تجھ کو معاف کر دیتا ہوں، ثم یعطی کتاب حسناتہ بیمینہ، پھر اس کی نیکیوں کا جو کتاب ہوگی اس کے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بعض بندے وہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو دنیا اور آخرت میں بھی بچائے گا. اللہ چاہے تو کھل کے حساب کرے, لیکن بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ ان پر یہ احسان کرے گا کہ ان کے گناہوں کو چھپا کے رکھے گا. بعض بندوں کا حال یہ ہوگا کہ یہ عجیب چیز ہے, اللہ کی رحمت اور اللہ کی عطا, اللہ کا فضل, اللہ کی بڑائی, اللہ جو چاہے کرے. ایک بندہ لایا جائے گا, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعلم آخر اہل الجنت دخول الجنہ دخولا الجنہ, میں جانتا ہوں کہ جنت میں آخری جانے والا بندہ کون ہوگا. وآخر اہل النار خروجا منہا, اور کون آخر میں جہنم سے نکلے گا. رجل یؤتى به یوم القیام, ایک آدمی لایا جائے گا قیامت کے دن. فیقال اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہ, کہے گا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جتنے ہیں وہ سارے اس کے سامنے بتاؤ, کیا کیا گناہ اس نے کیے ہیں. گناہ کی دو قسمیں, چھوٹے بڑے لیول ہوتے گناہ کی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کے چھوٹے گناہ سب بتاؤ, اس کو کیا 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 اس نے, پورا ریکارڈ سنا اس کو, اور اس کے بڑے گناہ ہٹا کے رکھو مت بتاؤ اس کو. فتعرض علیہ صغار ذنوبہ, چھوٹے 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 سارے گناہ اس کو بتائے جائیں گے. فیقال علمت یوم کدا وکدا کدا وکدا, وہ دن فلانے دن تو نے یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, کیا تھا نا. وعملت یوم کدا وکدا کدا وکدا, فلانا فلانا دن, پیر, جمعہ, جمعرات, وہ دن ایسا کیا, وہ فلانی تاریخ کو, تو نے پورا ریکارڈ دیکھے گا, اور میرا تو پورا پول کھول رہا ہے یہاں پہ سارے گناہ. ایک کون سے گناہ, لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنائے جائیں گے. فیقول نعم لا یستطیع ان ینکر, سب کے بارے میں کہے گا ہاں ہاں, کیونکہ وہاں تو جھوٹ نہیں ہے, جو کیا وہ کیا سب یاد آئے گا اس کو, کیا تھا میں نے پورا, یہاں تو ریکارڈ ہوئے اپنا پورا. اور ہر گناہ کے بدلے میں کہے گا ہاں ہاں میں نے گناہ کیا, کسی کا بھی انکار نہیں کر پائے گا. فیقال له, اس سے کہا جائے گا فإن لك مكان كل سيئة حسنة, یہ جتنے گناہ تو نے دیکھے تیرے گنوائے گئے, ان سب کے بدلے میں, گناہ کے بدلے تجھ کو ایک نیکی, جتنے گناہ تو نے دیکھے تیرے گناہ سے پکڑا نہیں جائے گا اس کے بدلے میں, بلکہ تجھ کو ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی تیرے بدلے میں. فیقول ربی قد عملت اشیاء لا اراها ها هنا, کہے گا اللہ میں نے اور بھی بہت کچھ گناہ کیے دکھ رہے نہیں یہاں پہ, کیونکہ اس کے سامنے چھوٹے گناہ, اور ایک گناہ کے بدلے میں ایک نیکی, تو پہلے تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب گیا, لیکن جب دیکھے گا کہ ایک ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جا رہی ہے, تو کہے اللہ میرے کچھ گناہ دکھ رہے نہیں مجھ کو یہاں پہ, اور بہت گناہ میرے, تاکہ ان گناہ کے بدلے اس کو نیکی دی جائے. تو ایسا معاملہ بعض بندوں کے ساتھ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, آپ نے حدیث بیان کی تو آپ ہنسے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں, آپ کی جو داڑھ ہے دکھائی دینے لگی, اتنا ہنسے آپ اس کے اوپر کہ ایسا آدمی کا حال ہوگا. اس کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندہ, اللہ جانتا ہے کون سا بندہ اس کا حقدار ہوگا. انسان, ایک انسان گناہ کرتا ہے, وہ اللہ کی مخالفت میں, ضد میں, اور اس طرح سے جو ہے بغاوت میں گناہ کرتا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے مجبوری میں گناہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر گناہ کا ایک مقام ہوتا ہے, ہر بندے کے حالات ہوتے ہیں, اللہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. بعض بندے ایسے ہوں گے جو گناہ کر کے آئیں گے لیکن اچھے ہوں گے, اللہ کے نزدیک وہ اچھے بندے ہوں گے, لیکن غلطیاں بھی کر کے آئے دنیا کے اندر, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بعض بندے اللہ کے وہ ہوں گے کہ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا, گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا, یہ بھی اللہ کرے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ لمبی حدیث ہے, حدیث الشفاعہ, آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارا معاملہ جب ہو جائے گا, جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, فیصلہ ہو جائے گا, تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم جیسے دنیا میں اپنا حق طلب کرنے کے لیے لڑتے ہو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بھی ویسے ہی مناقشہ کرو گے, اللہ تعالیٰ سے مناشدہ کرو گے. بعض بندے ایمان والے کہیں گے اللہ ہمارے بعض بھائی تھے ایمان والے, جو نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، یہاں نہیں دکھ رہے ہم کو جنت میں، وہ جہنم میں چلے گئے. دیکھیے ایمان والا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو جہنم میں دھکیلنے والا نہیں ہوتا ہے، جہنم سے کھینچنے والا ہوتا ہے جنت کی طرف. خصوصاً دائی کے بارے میں یہ بس ہونا چاہیے، جیسے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے، ایک آدمی نے آگ جلائی اور پروانے اس میں کود رہے ہیں، میں تم کو پیٹ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تمہارا حال ہے کہ تم آگ میں کود رہے ہو. دائی کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جہنم سے گھسیٹ کے جہنم کے راستے سے کھینچے، ان کے اوپر فتوے لگا کے، ان کو کافر بنا کے، ان کے بارے میں بری باتیں کہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ علماء کا کام ہے، علماء کریں گے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی کرتے ذرا، اپنے بارے میں دیری، دوسروں کے بارے میں جلدی. ہم کتنے گناہگار ہیں، اللہ میرے کو جہنم میں ڈال، بہت گناہ کیا میں نے، ایسا بولتے کبھی نہیں بولتے. اللہ میں نے بہت گناہ کیا، مجھ کو معاف کر دے. تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ دوسروں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ہم کوئی معاف کرنے کے لیے اللہ ہے؟ دوسروں کے لیے ہم نہیں مانگ سکتے جب اپنے لیے مانگ رہے ہیں. دائی کو شفقت والا ہونا چاہیے. جنتی جو لوگ ہوں گے وہ شفقت والے ہوں گے. جنت میں جائیں گے کہ اللہ ہمارے باغ بھائی ہم کو دکھ رہے نہیں، یہاں پہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن جہنم میں چلے گئے، اللہ ان کو جنت میں ڈال دے. اللہ تعالی ان سے کہے گا ٹھیک ہے، جاؤ جن کو تم پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے لے آؤ. ان کے شرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو عطا کرے گا، وہ جائیں گے جنت میں ڈھونڈیں گے. نماز کے اثرات اور جو بھی اثرات علامات ہوں گی، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے ان کو لے. اس لیے کہ ایک حدیث میں ایک روایت میں ہے کہ نمازیوں کے جو ہے پیشانی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس لیے کہ سجدے میں اللہ کے آگے، سجدے کے اعضاء جب جھکے ہیں اللہ کے آگے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے. جہنم میں جانے کے باوجود مومن کے وہ اعضاء ان کو جہنم خراب نہیں کرے گی، اس کی ہم قدر نہیں کرتے. وہ دیکھیں گے ہاں فلانا اور فلانا اور فلانا، اس کو ایک ایک کو نکال کے لائیں گے. آنے کے بعد کہیں گے اللہ آپ کوئی نہیں بچا، آپ لے کے آئے سب کو، جتنے تھے سب کو لائے، نمازی اور روزہ رکھنے والے اور حج کرنے والے. اللہ کہے گا نہیں، اور جاؤ اب جہنم سے اس کو نکال کے لاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان. وہ پھر جائیں گے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ایک کو نکال کے لائیں گے، یہ آدمی وہ آدمی جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے، لائیں گے کہ اللہ آپ کوئی نہیں بچا، جتنا تو نے حکم دیا تھا جن کو نکالنے کا سب نکال کے لائے. اللہ کہے گا اور جاؤ، واپس جاؤ، ان کو نکال کے لاؤ جن کے دل میں آدھا دینار کے برابر ایمان ہے. پھر جائیں گے، پھر ڈھونڈیں گے، پھر ایک ایک کو پکڑ کے نکال کے لائیں گے. اللہ بس ہو گئے سب ختم، جتنے تھے سب کو لے کے آئے. اللہ کہے گا اور جاؤ اور اس کو لے کے آؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو. پھر جائیں گے، پھر ڈھونڈیں گے، پھر نکال کے لے کے آئیں گے جہنم سے. کہ اللہ اب تو کوئی ایسا باقی نہیں رہا جس میں کچھ خیر ہو. رحم والے کیا ہو گئے، اب لمٹ ان کی اتنی ہے، رحم والوں کی لمٹ اتنی ہے. مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. کہیں گے اللہ کوئی بچا نہیں جس کے اندر کوئی بھلائی باقی ہو، جس کو نکالا جا سکتا ہو. ان کے نزدیک دروازہ بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں نے سفارش کی، شفاعت کی، نبیوں نے سفارش کی، ایمان والوں نے سفارش کی، اب ارحم الراحمین کے سوا اور کوئی نہیں بچا. فرشتوں نے سفارش کی اللہ فلاں کو جنت دے، نبیوں نے سفارش کی اللہ فلاں فلاں اس کو معاف کر دے، ایمان والے بندوں نے سفارش کی اللہ فلاں اس کو نکال کے لا جہنم سے، اب ارحم الراحمین کے سوا کوئی نہیں بچا. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مٹھی بھر کے جہنم سے کچھ ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کوئی نیک عمل زندگی میں نہیں کیا تھا، جنہوں نے کوئی نیک عمل زندگی میں نہیں کیا تھا. بغیر عمل عملوا وخیر قدموا، جنہوں نے کوئی نیک، ایک نیکی ان کی نہیں ہے، گناہ 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 ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ خود اور کوئلہ کی طرح جہنم میں جانے کے بعد کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اللہ جہنم سے ان کو نکال کے جہنم کے جنت کے دروازے پہ ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیات ہے، اس میں ان کو ڈال دے گا، تو موتی کی طرح خوبصورت ہو جائیں گے. ان کی گردنوں پر ایک لیبل ہوگا، اس سے باقی جنتی ان کو پہچانے، ہاں اس کی آئیڈینٹی ہے کون، کہیں گے دیکھو یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے، کوئی نیکی نہیں، صرف ارحم الراحمین نے اپنی رحمت کی بنیاد پر ان کو جہنم سے نکالا ہے. وہ جنت میں جب جائیں گے اللہ کی طبیعت انہیں بھوت دیا آپ کو, اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے زیادہ دوں, ابھی تو اور باقی ہے اللہ, اور کیا تو اس سے کیا زیادہ دے گا, اتنا جو کچھ دیا تو نے یہ تو سب مل گیا ہم کو, اور کیا چاہیے. اللہ کہے گا اس سے بڑی اور ایک چیز ہے. وہ کہیں گے اللہ کیا ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کہے گا میری رضا, اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا, اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا کہ جنت میں ڈالا اور کسی دن کہے کہ نکلو ابھی بہت ہو گیا, تمہاری ایک بھی تو نیکی نہیں ہے, نکلو یہاں سے. دھتکار کی نکالنے کا حق اللہ کو ہے جنت سے, لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے بعد اب تم کو داخل کیا اور تم سے راضی ہوا, اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. ایک روایت میں وہ کہیں گے اللہ ہمارے اوپر ایک نشان ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, جہنمیون ان کا لیبل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہر میں غسل دے گا تو ان سے وہ نام بھی ان کا چلا جائے گا, آئیڈینٹی بھی ان کی چلی جائے گی, بار بار ہے جہنمی جہنمی ان جہنمی ان, تو وہ نام ان کو پسند نہیں ہو, اللہ ہم کو نہیں چاہیے کہ جو بھی دے کے ہم کو پہچانے کہ یہ جہنم سے نکالا ہوا ہے, ہم یہ بھی نہیں چاہتے. اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نام بھی ہٹا دے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. مخلوق کی ایک حد ہے, بندے طے کر چکے ہوں گے, بول چکے ہوں گے کہ آپ کوئی نہیں نکل سکتا جہنم سے, لیکن اللہ کو معلوم ہوگا کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے باقی ہیں جو جہنم سے نکل سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان بندوں کو جہنم سے نکالے گا. ایک حدیث جو آخری بندہ جہنم سے نکلے گا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں آخر من یدخل الجنت رجل یمشی علی الصراط, لاسٹ جنتی. کیسا ہوگا وہ دیکھیے, آپ سوچئے کہ جہنم سے آخر میں نکل رہا ہو, آخری جہنم سے نکل کے جنت میں جانے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا وہ گرتے پڑتے باہر آئے گا, یمشی مرتن و یکبو مرتن و یس مرتن, چلے گا گرے گا اٹھے گا, کیسا نکلے گا, سب سے اینڈ میں کب تک تھا وہ جہنم میں. اور پل صراط پر سے آئے گا, کیونکہ صراط ہے نا, وہاں سے جا کے جنت میں جانا ہے, صراط پہ آئے گا اور پلٹ کے دیکھے گا پورا جہنم کو, اور ایک دم کہے گا تبارک الذی نجانی منک, پلٹ کے کیا کہے گا, بڑی برکتوں والا ہے جس نے تجھ سے مجھ کو نجات دی, اور اللہ نے مجھ پر کہے گا, اب اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے لاسٹ مین کیسا ہوگا جہنم سے نکلنے والا, وہ کہے گا اللہ نے مجھ کو اتنا دیا کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں دیا, ابھی کچھ بھی نہیں ملا اس کو, کچھ ملا ہی نہیں اس کو ابھی تک, صرف جہنم سے نکلا ہے, وہ بھی لاسٹ میں نکلا ہے, لیکن اتنا گناہگار تھا کہ وہ اپنے بارے میں طے کر چکا تھا کہ کچھ بھی اپنا ہونے والا نہیں ہے. اب جب چھٹی ملی جہنم سے, اس لیے کہ مصیبت جب تک کہ نہیں آتی تب تک کہ راحت کا احساس انسان کو نہیں ہوتا ہے, عیش و عشرت میں آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی پریشان ہوتا ہے, بڑی مصیبت جب آتی تو چھوٹی مصیبتیں چھوٹی دکھتی ہیں. جہنم سے نکلے گا کہے گا تبارک الذی نجانی منک, بڑا برکتوں والا ہے وہ جس نے تجھ سے مجھ کو نجات دی, اور مجھ پر اللہ نے ایسا احسان کیا کہ اولین و آخرین میں کسی کو بھی وہ نہیں دیا جو مجھ کو اللہ نے دیا ہے. تھوڑا سانس لے گا, تھوڑا رکے گا, اس کو ایک پیڑ دکھے گا, صراط سے آگے اس کو ایک پیڑ دکھے گا, اس کے دل میں تمنا پیدا ہو, اللہ سے کہے گا اللہ وہ پیڑ مجھ کو اس کے پاس جانا ہے, کچھ نہیں وہاں جاؤں گا بیٹھوں گا, پیڑ کا سایہ لوں گا, پانی پیوں گا اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا ایسا ممکن ہے کہ تجھ کو وہ دے دیا جائے تو تو کچھ اور مانگ, نہیں بالکل نہیں, بالکل کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس پیڑ کے پاس اس کو پہنچا دے گا, پیڑ کے نیچے بیٹھے گا, سایہ لے گا, پانی پیے گا, دیکھے گا دوسرا ایک پیڑ دکھے گا اس کو جو پہلے سے زیادہ خوبصورت, کہ اللہ وہ پیڑ چاہیے اور کچھ نہیں, اس کے بعد نہیں مانگوں گا, اس پیڑ کے قریب مجھ کو کر دے اور کچھ نہیں چاہیے, سایہ پانی اور کچھ نہیں. اللہ کہے گا بہت ممکن ہے کہ تو اس کے پاس کر دیا جائے تو اور مانگے گا, کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو نہیں مانگے گا؟ اللہ کہے گا اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں, لاسٹ، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس پیڑ کے قریب اس کو لے جائے گا، اس کے سائے میں بیٹھے گا، پانی پیے گا، تھوڑا رہے گا، ریسٹ لیا، آرام کیا، سب کچھ کیا، اس کے بعد اور ایک پیڑ اس کو دکھائے دے گا جو جنت کے دروازے کے قریب ہوگا، جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت پیڑ ہوگا. خالی پیڑ پہ خوش ہے، آج بنگلوں پہ ہم خوش نہیں ہیں، کیونکہ جہنم سے نکلا ہے نا. پیڑ پانی، پیڑ پانی، بس اس کو اتنا ہی چاہیے، سایہ پانی. ہیلو، وہ پیڑ چاہیے میرے کو؟ چاہیے. کہے ابن آدم، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگتا ہے. کہ نہیں اللہ، یہ آخری بار، ایک دم لاسٹ، اس کے بعد تو پکا بولتا ہوں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس کے قریب اس کو کر دے گا، اس پیڑ کے نیچے بیٹھے گا، وہ جنت کے قریب ہوگا، دروازے کے قریب. وہاں پہ جنت کے اندر کی آوازیں اس کو سننے آئے. پیڑ کے نیچے بیٹھا اور اندر سے آوازیں آ رہی اس کو. اللہ کو بولے، اے میرے رب، اندر داخل مجھ کو کر دے تو کتنا اچھا ہو. اے اللہ، اس کو اندر ہی داخل کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، آدم کی اولاد، تجھ سے کیا چیز مجھ کو خلاصی دے گی، تجھ سے کیا چیز مجھ کو دور کر دے گی، کیا چھٹی کب ہوگی؟ تو پیچھے پڑا رہتا ہے، پکارتا ہے، پکار، یہ چاہیے، وہ چاہیے، کب تو اپنا مانگنا روکے گا؟ کہے گا نہیں اللہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بس مجھ کو اندر داخل کر دے. اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ ٹھیک ہے، کیا تو اس سے راضی ہو جائے گا کہ جو کچھ دنیا میں تھا اتنا اور اس سے کچھ زیادہ تجھ کو دے دوں، اتنا دے دوں تو تجھ کو چلے گا؟ اللہ ارحم الراحمین، تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، بلکہ میں بادشاہ ہوں، جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، جو چاہتا ہوں میں عطا کرتا ہوں، جس چیز کی میں چاہت رکھتا ہوں اس کی قدرت رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ آخری جنتی ہوگا جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا. کچھ حق نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ جہنم سے نکالے گا اور اس کو جنت میں ڈالے گا، اتنا دے گا کہ دنیا اور اس سے کچھ گنا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کو نعمتیں جنت میں دے گا. جو جنت میں دیکھے گا اس کو ملے گا سب کچھ، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. تو یہ جو ہے آخری جنتی ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث اخیر میں میں ذکر کروں گا، اس کو یاد رکھیں کہ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ایک حدیث جو یاد رکھنے کی. آپ فرماتے ہیں، لا يدخل احدا منكم عمله الجنه، لا يدخل احدا منكم عمله الجنه، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. ولا يجيره من النار، اور نہ اس کو جہنم سے بچا سکتا ہے. کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے، نہ عمل اس کو جہنم سے بچا سکتا ہے. ولا انا، نہ مجھ کو جنت میں داخل کر سکتا ہے، نہ جہنم سے بچا سکتا ہے. الا برحمت من اللہ، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہو. دیکھیے دو باتیں ہیں، یہ بات سمجھنا ضروری ہے. ایک یہ کہ عمل کرنا کہ نہیں کرنا، دوسرے کہ جنت عمل کا بدلہ ہے کہ نہیں ہے. ایک انسان کو جنت پہ پہنچنے کے لیے اللہ کا حکم عمل کرنا ہے، ایمان و عمل پر جنت ملتی ہے، لیکن جنت کی قیمت ایمان و عمل نہیں ہے، جنت کی قیمت نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بادشاہ، علماء نے اس کو کہا کہ ایک جو ہے عطا کرنے والا ایک درہم کے بدلے ایک محل دے دے آپ کو، کوئی آدمی دنیا کے اندر کہ ٹھیک ہے 5 روپے میں ایک بنگلہ تم کو دیتا میں، تو کیا یہ 5 روپے دینے والا یہ کہہ سکتا ہے، اس کی اوقات ہے کہ کہے میں نے 5 روپے میں اس کو خریدا ہے؟ 5 روپے اس کی قیمت نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے 5 روپے میں دے دیا اس کو. اس کو عطا میں گنا جائے گا، اس کو قیمت میں نہیں گنا جائے گا. 5 روپے اس بنگلے کی قیمت دنیا میں آدمی نہیں لگائے گا. کوئی بھی آدمی ہنسے وقت 5 روپے میں خریدتے کہ وہ تو دیا ہے اس نے تم کو 5 روپے، تو مطلب ایسے لے لیا اس نے تمہارے سے، تمہاری عزت رکھنے کے لیے تمہارے سے 5 روپے لے لیا. لیکن اگر دیکھا جائے بنگلہ 5 کروڑ میں آتا، لیکن اس نے کیا کیا 5 روپے لے کے تم کو بنگلہ دے دیا، تو اس نے تمہاری عزت رکھتے ہوئے تم سے لیا ہے. تو ایمان والا یہ نہ سمجھے کہ اس کا عمل اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کا عمل جنت کی قیمت ہے، یہ نہ سمجھے. وہ تو اللہ ہے کہ جو اتنے عمل کے بدلے اس کو جنت دے دے، ورنہ عمل ہمارا ہماری دنیا کی نعمتوں کی قیمت بھی نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کی قیمت ہمارا عمل نہیں ہو سکتا، جنت کی کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اکثر اوقات آدمی جو ہے علم کی کمی کی وجہ سے سوچتا دیکھو عمل سے تو جنت میں نہیں جائے گا، اس کے عمل کرنے کا نہیں. اس حدیث میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ انسان کہیں یہ نہ سمجھ لے اپنے تکبر میں، اپنے ذوم میں کہ میرا عمل ہے، میں اپنے عمل سے جنت کما رہا، اس میں اللہ کا کیا ہے، دینا ہی چاہیے میرے کو جنت، جب عمل کر رہا تو چاہیے اپنے کو. ایسا نہیں سمجھے کبھی، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے عمل میں کتنے چھید ہیں، اگر عمل پہ پکڑ پہ آ جائے اللہ تعالیٰ تو جہنم میں ڈال دے مجھ کو. بتائیے اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اتنی مختصر زندگی کے پھٹے پرانے عمل پر اعلیٰ ترین جنت اللہ ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں. زمانہ دیکھیے، نعمتوں کی کوالٹی دیکھیے، عبادت کی کوالٹی دیکھیے، اور گناہوں کے باوجود دے رہا ہے جنت یہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے عمل کے بدلے میں نہیں دے رہا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمل کرو میں جنت دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کتنے عمل پہ کتنی جنت دے گا وہ اللہ کے لیے، اللہ جو چاہے اس میں کرے. اس لیے کوئی آدمی اپنے ذوم میں، اس لیے کہ عبادت کرنے والا بعض اوقات جنت کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے. جنت کسی کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے دے. تو اللہ تعالیٰ رحم کر کے جنت دیتا ہے، جنت کو کوئی آدمی خریدتا نہیں ہے، جنت قیمت نہیں ہے ہمارے اعمال کی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل نہیں داخل کرے گا جنت میں، نہ جہنم سے بچائے گا اور نہ میرا معاملہ ایسا ہے. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ لے. صحابہ نے پوچھا اللہ اب بھی، اللہ کے رسول اب بھی نہیں؟ کہا میں بھی نہیں، میرا عمل بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. اس لیے کہ عمل کی توفیق دینے والا کون ہے، عمل کی توفیق دینے والا کون ہے، عمل سکھانے والا کون ہے، جنت کا راستہ بتانے والا کون ہے، عمل کرنے کے لیے جسم دینے والا کون ہے، ذکر کرنے کے لیے زبان، سجدہ کرنے کے لیے سر، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے بدن دینے والا کون ہے، وہی دینے والا ہے. تو اس کے دیے ہوئے سے اس کے لیے عمل کر رہے ہیں، اس کے بدلے جنت مل رہی ہے، اس سے زیادہ بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے جنت کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. البتہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بتلایا ہے وہ ایمان و عمل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو اللہ قبول کر کے اس کے بدلے اتنی بڑی جنت اللہ دے دے. ہمارا عمل جنت کی نعمتوں کی برابری نہیں کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ واہل ارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم وہو غیر ظالم لہم. اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جو ہیں، زمین میں جو ہیں، سب کو اگر عذاب دینے پر آ جائے تو اللہ کبھی ظالم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ برابر عذاب اسی کو دے گا جو عذاب کا حقدار ہے. جس کو اللہ عذاب دے گا وہ عذاب کا حقدار ہوگا تو ہی عذاب دے گا، اللہ اپنے اس فیصلے میں کبھی ظالم نہیں ہوگا. اور ولو رحمہم لکانت رحمتہ لہم خیرا من اعمالہم، اور اگر اللہ ان پر رحم کرے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے اعمال سے بہتری ہوگی، اللہ کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی. اس کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جنت دیتا ہے تو اس کے عمل کے بدلے میں دیتا ہے، لیکن اس کا عمل جنت کی برابری نہیں کر سکتا ہے. اس ساری چیز کے بعد میں ایک بات اخیراً یہ یاد رکھیں کہ لوگوں میں بعض اوقات یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اللہ غفور رحیم ہے اس لیے گناہ کرنا چاہیے، گناہ کرنے میں سستی نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کا ذہن اگر آدمی کا بنتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ کی بے ادبی اور کیا ہوگی کہ معاف کرنے والا معاف کرتا بول کے کچھ بھی کرو، یہ کیسی ناشکری ہے، یہ اس کی عظمت کا جو ہے ناقدری ہے، اللہ کی عظمت کی ناقدری ہے. بعض علماء نے کہا کہ تو یہ مت دیکھ کے کیا گناہ کر رہا، تو یہ دیکھ کس کی نافرمانی کر رہا، گناہ کیا ہے بڑا چھوٹا یہ وہ ایسا گناہ، تو یہ دیکھ نافرمانی کس کی ہے، جس کی نعمت اتنی تو استعمال کرتا ہے، جو اتنا قدرت والا ہے، جس نے تیرے لیے اتنا جنت کا راستہ آسان کیا، جنت میں اتنی نعمتیں رکھی، تیرے لیے پوری کائنات کو سجایا، اس کی نافرمانی کرتا ہے. تو یہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ خود جو ہے ذلت ہے بندے کے لیے، چاہے اس پر جہنم نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے بندے کو کہ تیرے لیے جہنم نہیں ہے میری نافرمانی پر، تبھی بھی بندے کی سعادت یہ ہے کہ نہیں اللہ تیری نافرمانی میں نہیں کروں گا، تو اتنا رحم والا، تو اتنا عطا کرنے والا، تو میرا رب ہے تیری نافرمانی کرنے میں میرا اپنا نقصان ہے، اس لیے کہ تیری رہبری میری خیر کے لیے ہے، تیرا اپنا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے. آپ بتائیے اللہ کے حکموں میں اللہ کا فائدہ ہے، اس میں بندے کا فائدہ ہے، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مان کے نعوذ باللہ اللہ پر احسان کر رہا ہے اور گناہ کر کے کویا اللہ تعالیٰ کی پابندیوں سے نکل کے اپنا کوئی فائدہ کر رہا، اللہ نے کچھ تنگ کر دیا تھا جس نے اپنا حاصل کیا حق. اللہ کے جتنے احکام ہیں چاہے وہ عوامر ہو یا نواہی ہو، یہ سب کے سب بندے کے فائدے کے لیے ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی رحمت کی امید کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، ایمان ان دونوں کے بیچ میں، اے نبی میرے بندوں کو بتلائیے کہ میں بہت غفور الرحیم ہیں، غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. ایک ہی ساتھ اللہ نے دونوں باتیں بیان کی تاکہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، گناہگار توبہ سے پہلے مایوس نہ ہو اور نیکی کرنے والا گناہ کی طرف بڑھنے والا نہ ہو. دونوں کے بیچ میں جینا ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیکی کے لیے نیکی کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے. اگر ایسا نہیں ہوگا آدمی گمراہ ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، اور اللہ سے بے خوف ہو جانا اور اللہ کے بارے میں کوئی ڈر نہیں رکھنا یہ بھی کفر ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو اللہ تعالی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی کی بندوں سے یہی شکایت ہے، اللہ بندوں کے بارے میں فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، بندوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسی کی کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالی ہم سب کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے جس میں اکثر انسانوں کی مبتلا ہے، اور اللہ تعالی کے احسانات کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالی کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.